مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ
سید آفتاب اتاری سرجانی ڈون سے
محمد شفاعت اتاری جیل روڈ عثمانیہ کالونی سے
مبارک اتاری بیرون ملک سے
میرا نام محمد شاہد اتاری میں نارتھ کراچی ناگن چورنگی سے
یاسر انصاری میں لانڈی باور مارکیٹ سے
میرا نام ڈاکٹر اشتیاق احمد اتاری ہے میں فیصل آباد سے آیا ہوں
الحمدللہ اوفیئر مدنی مذاکرہ جو خصوصی مدنی مذاکرہ ہے جس میں ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا تو وہ برکت ہے اللہ کے ولی امیر علیہ سنت کی لینا ہے الحمدللہ
مدنی مذاکرہ تو یہ گھر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے ٹی وی وغیرہ موبائل پہ یہاں آنے میں اور گھر میں کیا فرق ہوتا ہے
یہاں پہ یہ کہ یک سوئی اس کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے اور حضرت صاحب کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دل میں دماغ میں اترتی ہیں گھر کے اندر کبھی لائٹ چلی جاتی ہے بچہ رو رہا ہے کوئی آ گیا ملنے تو اس سے تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اور گھر سے جب بندہ آتا ہے تو اچھی اچھی نیت کرتا ہے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے جیسے کہ میں وہاں سے چلا ہوں چڑھائی پہ چڑھوں گا اتروں گا سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھوں گا مسجد دیکھ کے دور سے واقع پڑھوں گا کوئی ملے گا سلام کروں گا کوئی بھلائی کی بات پوچھے گا اس کو بتاؤں گا مطلب یہ نیت کرتے ہوئے آتا ہے تو وہ بھی اجر و ثواب ملتا ہے مطلب یہ بہت فائدہ ہی فائدہ یہاں پہ ہے نقصان کیا جب سے حضرت صاحب کی غلامی میں فائدہ ہی فائدہ دیکھا ہے نقصان تو ہے ہی نہیں الحمدللہ مطلب پریشانی ہوتی ہے حضرت صاحب سے عرض کرتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے روحانی سے روحانیت ہے سمجھنے والے کے لیے بہت کچھ ہے جو نہ سمجھے کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں یہ ہے کہ پیرو مرشد ہمارے محسن ہیں اور سب کچھ ان سے سیکھا ہے ادب ان سے سیکھا ماں باپ کا ادب سیکھا یہ سب پیرو مرشد کی مہربانی ہے کرم ہے کہ یہ پیرو مرشد ایسے ہیں کہ میں حاجی عمران صاحب کی بات سن کے رو گیا کہ دنیا میں نے ایک شخص دیکھا ہے کہ سر نفسی سے لے کر اور اب تک وہ ویسے کیا ویسی شخص ہے اور وہ الیاس قاضی صاحب ہیں کہ وہی سادگی وہی گفتگو کوئی چڑچڑا پن نہیں حالانکہ میرے مزاج میں چینجنگ آ گئی لیکن قربان جاؤں پیرو مرشد کی وہی انداز وہی طریقہ کار وہی گفتگو جو میں ینگ میں دیکھتا تھا بالکل میں تو رو پڑا میں نے کہا باقی یار ایسا بندہ کہاں ملے گا نہیں ملے گا تو میں تو یہی پیغام دوں گا کہ بھائی یہیں آ جاؤ آنا کیا آ جاؤ اگر بچنا ہے اپنے ایمان کو بچانا ہے جنت میں جانا سیدھے راجو داؤد اسلامی کے
جی کافی دنوں سے میری خواہش تھی کہ فیضان مدینہ کی ان آنکھوں سے زیارت ہو جائے جب میں آیا تو آنکھوں سے اشک ہی جاری تھے اور بہت اچھا یہاں ماحول لگ رہا ہے اور بس دل کر رہا ہے کہ یہ رک جاؤں اور مرشد کی برکتیں حاصل کرتا رہوں الحمدللہ یہاں بہت ہی روحانیت کی بڑی برکتیں ہیں اور یہاں پہ ہمیں ضرور آنا چاہیے اور آ کر یہاں کی برکتیں لوٹنا چاہیے بہت کچھ سیکھنے کا یہاں پہ موقع ملتا ہے روحانیت ہے بہت برکتیں ہیں یہاں پہ
جہاں میں حاضر ہوں تو شوق ہوا کہ 5 جون کا وہ جو حج تربیت اجتماع ہے وہ بھی انشاءاللہ اٹینڈ کر کے اور محفل چل مدینہ اور اگلے ہفتے کا جو مدنی مذاکرہ وہ بھی انشاءاللہ اٹینڈ کر کے پھر ہی واپس جاؤں گا جب بھی آتے ہیں پہلے سے بڑھ کر ہی اچھا لگتا ہے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ نیا ہی آئے ہیں کبھی ایسے اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوا الحمدللہ پیر صاحب کی برکتیں ہیں ان کی محبتیں ہیں ان کی شفقتیں عنایتیں ہیں
امیر السنت کی بارگاہ میں جب بھی آئے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے شرعی طور پہ بھی گھریلو معاملات پہ بھی اور احکام شریعت سے حوالے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی سیکھنے کو ملتے رہتے ہیں فی زمانہ ہم مصروف ہیں کیونکہ ایک لائف ہماری اس طرح کی بن چکی ہے اور مدنی ماحول جن گھروں میں ہوتا ہے تو وہ تو گھر درس وغیرہ اور مسجد درس میں شرکت کر لیتے ہیں لیکن ویکینڈ کے موقع پہ بڑا زبردست یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مدنی مذاکرے کو جو ہے اگر ہم خود آ سکتے ہیں فیضان مدینہ میں تو آئیں اگر ایسا ترکیب نہیں ہے کوئی تو گھر پہ جو ہے وہ مدنی چینل کے ذریعے یا لائیو سٹریمنگ کے ذریعے جو ہے اس مدنی مذاکرے کو ضرور سنیں انشاءاللہ عزوجل بہت سارے مدنی پھول جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں اور شریعت سے متعلق ان کو سیکھنے میں مدد حاصل
الحمدللہ میرے لیے سنت کی بارگاہ تو ایسی ہے کہ جب بھی آپ آئیں اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس کا یقیناً جواب آپ کو ملتا ہے الحمدللہ ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی یہ سنا وہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ ذہن میں سوال ہو کہیں اور نہ جاؤ در مرشد پہ چلے جاؤ وہاں پر آپ کو جواب مل جائے گا اور الحمدللہ امیر السنت کی جو گفتگو ہے وہ ہر طرح سے ہوتی ہے حکیم بیٹھے تو اپنی گفتگو نکالتا ہے ڈاکٹر بیٹھے تو اپنے پھول چنتا ہے عالم دین بیٹھے تو اپنے پھول چنتا ہے ہر شخص کو اس کے حساب سے معاملات ملتے ہیں امیر السنت جیسا گفتگو فرمائی گھر کے حوالے سے کہ گھر کا ماحول کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں، دیگر معاملات، تو ساری گفتگو یہ ہر ایک کے لیے، اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو تربیت کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رسول کو سلامت رکھے اور ہمیں ان کے فیض سے مستفید ہونے کی رب کریم توفیق نصیب کرے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہماری قدر کرے، معاشرے میں ہم ایک اچھا نام کمانے میں کامیاب ہو جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں، جو مسلمانوں کا کردار ہمیں مکے اور مدینے گلیوں میں حضور کے دور مبارکہ میں نظر آتا تھا، تو ہمیں دعوت اسلامی سے وابستہ کی مدنی چینل کو دیکھنا چاہیے، میرے سنت کے سلسلے اور دیگر مبلغین کے بیانات میں شرکت کرنی چاہیے، انشاءاللہ اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے.
چھوٹے چھوٹے بچوں نے آج ہر صاحب یہ نبی کے نعرے لگائے، تو یہ نعرے وغیرہ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟
بالکل، یہ نعرہ تو بہت ہی ضروری ہے کہ تمام صحابہ اکرام کے بارے میں ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ سب تک پہنچنا چاہیے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادوں کہتے ہیں، دل میں نیت کر لی کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، یہی کافی ہے، اب معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، یہ زیادہ اچھا ہے. چاہے عربی میں اگر کہا تو بھی معنی جانتے ہیں، نوی تو سنت الاعتکاف کے، تو بھی صحیح ہے. نیت دل میں ہونا یہ شرط ہے. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ، اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اعتکاف کی نیت کے بغیر مسجد میں کھا پی سو نہیں سکتے. اب اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، کھانا پینا سامنے آ گیا تو کھا پی نہیں سکتے، افطار بھی نہیں کر سکتے مسجد میں. البتہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب بھلے آپ افطار وغیرہ کر لیں، کھا پی لیں، تاہم اعتکاف کی نیت کا ثواب اسی صورت میں ملے گا جبکہ ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، یا وقت کی نماز اگر نماز پڑھ لیں تو وہ پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، کوئی نفل پڑھ لیں، یا کم از کم 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اب کھائیں پیئیں جو بھی ضرورت ہے اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 1443 نجری کے ذیقعد کی آج پانچویں رات ہے، اس مناسبت سے 5 تاریخ کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 5، نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ آج ہمارے یہاں لاہور سے طلبگاران چل مدینہ ایکسپریس، اس اسپیشل ٹرین اور محدث اعظم پاکستان ایکسپریس یہ فیصل آباد سے، غالباً دونوں ہی ٹرینیں آ چکی ہوں گی
جی جی،
اور بسوں میں اور مختلف ذرائع سے بھی، پنجاب سے، سندھ سے بھی عاشقہ نسل تشریف لائے ہیں. یہ سب کل جو محفل مدینہ ہونی ہے یہ اس میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اور تین دن کے لیے پتا چلا ہے کہ کچھ ایسے ہیں، بلکہ دونوں ایکسپریس تو میرے خیال تین دن کے لیے تشریف لائے ہیں.
جی جی،
جو نہیں آئے تین دن کے لیے وہ بھی تین دن کی نیت کر لیں. کل محفل مدینہ ہے انشاءاللہ، دن بھر آپ کو یہیں گزارنا ہے، راتیں بھی یہاں گزارنی چاہیے. یہاں کے لیے آئے تین دن کے لیے تو تین دن میں ہوتے 72 گھنٹے، 72 کا عدد بھی کربلا شریف سے نسبت رکھتا ہے جو ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے. تو آپ کو بھی نفس کی قربانی دینی ہے. دل تو چاہے گا کہ ذرا ادھر جاؤں، پارک میں چلوں، گرمی ہے تو ذرا سمندر دیکھاؤں، نہیں کہیں بھی نہیں جانا. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. تو ادھر ادھر کیا مطلب بھٹکنا تھا، جب اللہ کے گھر میں آ گئے، فیضان مدینے میں آ گئے تو انشاءاللہ یہیں سے مدینہ ملے گا. تو یہاں آپ نے جو بھی مدنی حلقے سیکھنے سکھانے کے ہوں گے انشاءاللہ اس میں بھی شرکت کرنی ہے، اور یہیں پڑے رہنا ہے تین دن تک انشاءاللہ القریب، باہر نہیں جانا ہے. یا اللہ پاک، جو میرا مدنی بیٹا تین دن تک فیضان مدینہ میں رہے اور باہر اگر نکلتا بھی ہے تو بس یہ فیضان مدینہ کے باہر اسی گلی کے اندر کچھ خریداری کرنی ہے تو خرید کر واپس مسجد میں آ جائے. اس طرح تین دن گزارے تو اس کو چل مدینہ سے مشرف فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو تمام عاشقان رسول کو جی آیا نو، خوش آمدید، ویلکم. اچھا، آپ چونکہ آپ کو تین دن مسجد میں گزارنے ہیں انشاءاللہ، تو کچھ مسجد کے بارے میں بھی آداب بھی سن لیتے ہیں. نمبر ایک، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. بعض لوگ تو مسجد میں ہا ہا کر کے کہہ کے بھی مارتے ہیں، تو ہنسنے سے بھی برا ہے. ہنسنا یعنی اتنی آواز نکلی کہ خود سنا، دوسرے تک آواز نہیں پہنچی، یہ ہنسنا کہلاتا ہے. زہک بولتے ہیں اس کو، زوات سے. اور کہا یعنی اتنی زور سے ہنسنا کہ دوسروں تک آواز پہنچے. تو کہا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگایا ہی نہیں ہے. یہ باہر بھی کہا لگاتے ہوتے ہیں، ہا ہا کر کے ہنستے ہوتے ہیں، تو یہ مطلب بچنا اچھا ہے اس سے، کہ ہمارے آقا نے اس طرح نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ زہک ثابت ہے، یعنی کہ اتنی آواز کہ خود سنی، اتنی آواز سے ہنسا کہ خود سنی. البتہ مسجد میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ابھی آپ نے سنا کہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے، مسجد میں ہنسنا. تبسم میں حرج نہیں ہے، مسجد میں مسکرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں حرج نہیں ہے. تو مبلغین کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے مسجد میں وہ ہنسی کے فوارے ابل پڑے، ایسا نہیں کرنا ہے. سیریس بیان ہو یا اتنا ہو کہ بس مسکراہٹ آ جائے، زور زور سے لوگ ہنسے نہیں، یہ خاص خیال رکھنا ہے. نمبر دو، اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. مسجد میں دنیا کی باتیں بھی نہیں کرنی، اللہ اور رسول کی باتیں کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہمیشہ کے لیے ان آداب کا ہمیں جب جب مسجد میں داخلہ نصیب ہو نمازوں کے لیے بھی جب جائیں تو یہ خیال رکھنا ہے کہ مسجد میں باتیں آج کل بہت کرتے ہیں لوگ، لگے ہوتے ہیں مطلب کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا، اور گھاس بھی رہے ہوتے ہیں، تہکے بلند کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ، بالکل اس کا ایسا نہیں کرنا ہے. بس نمبر 3، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. نمبر 4، مسجد میں ریح یعنی بلیک وائنڈ خارج کرنا منع ہے. نمبر 5، مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. نمبر 6، مسجد میں پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو، لانا گناہ ہے، اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے شور مچاتے ہیں اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. یہ خاص کر تراویح میں اس کے نظارے ہوتے ہیں کہ لوگ بچوں کو لے آتے ہیں اور بچے دم بازیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ لانا، ایسے بچوں کو لانے والا گناہگار. بعض اوقات ایک ہوتا ہے وہ شریف ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کرتا، دو ملتے ہیں نا تو پھر یہ دونوں کبڈی کھیلتے ہیں اور شور شار کرتے ہیں. بارہ لے کے احتیاط بہت ضروری ہے. جمعے میں بھی یہ حرکتیں بچے مسجدوں میں کر رہے ہوتے ہیں، ماں بھیج دیتی ہوگی کہ بیچارہ مسجد میں جا کر عبادت کرے گا، لیکن ماں کو کیا پتا کہ عبادت اس نے کہاں کرنی تھی. عبادت کرنے والوں کو عبادت سے محروم کرنا ہے، اس میں رکھنا اندازی کرنی ہے، یہ بچے کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا گناہ ہے. ہاں ایسا سمجھدار بچہ ہے اور آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ سمجھتے کہ یہ شرارت نہیں کرے گا تو پھر لانے میرج نہیں ہے. بڑا بچہ نمبر 7، فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپ پر جیب میں رکھ لیجیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. حوالہ ابن ماجہ جلد اول پیج نمبر 419، حدیث پاک نمبر 757. نمبر 8، پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر ہی سوئیں. نمبر 9، مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. حوالہ جذب القلوب پیج نمبر 222. نمبر 10، اعضائے وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. البتہ فناء مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں. نمبر 11، مسجد کی دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ مثلاً کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے. نمبر 12، مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے. نمبر 13، مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بھی بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. نمبر 14، تلاوت و نعت اور با اجازت شرعی کیے جانے والے اعلان وغیرہ کی اتنی بلند آواز سے نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش یعنی تکلیف پریشانی ہو یا سوتے کو ایزا یعنی تکلیف پہنچے، مکروہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے. صلوا علی الحبیب.
آج جو دو ہمارے پاس اسپیشل ٹرینیں آئی ہیں اس کے علاوہ بھی لاہور سے ہمارے تاجران بذریعہ ہوائی جہاز بھی حاضر ہوئے ہیں تین دن کے لیے. اسی طرح پنجاب کے مختلف شہروں سے میڈیا ڈپارٹمنٹ کی بھی اسلام بھائی ہیں, کفن دفن جو ہمارا شعبہ ہے ان سے تعلق رکھنے والے, مدنی چینل عام کریں, حیدرآباد اور میرپور خاص سے بھی اسلام بھائیوں کی آمد کا ہمیں اطلاع ملی.
ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا مرحبا, اہلا وسہلا. اللہ سب کا آنا جانا قبول فرمائے. ذہن نصیب یہاں سے تو مدنی قافلے میں بھی ہاتھوں ہاتھ سفر کر جائے, بارہ ماہ دے دیں اللہ توفیق دے تو, ایک ماہ دے دیں, بارہ دن دے دیں, ورنہ تین دن کے لیے تو کاش یہاں سے سفر کری جائے. یعنی کہ پرسوں جب آپ کے تین دن پورے ہوں گے, تین دن اور جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا. سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلوں کی نیت کریں, جن کی نیت بنتی ہو تو وہ دار السنہ یہاں موجود, وہاں اپنے نام لکھوا دیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
لال احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ قطع تعلقی سے کیا مراد ہے؟ کیا قطع تعلقی صرف رشتہ داروں سے ہوتی ہے یا پھر جو پرانے دوست وغیرہ ہیں یا کوئی پڑوسی جن سے پہلے اچھی بات چیت تھی اب نہیں ہے, کیا یہ بھی قطع تعلقی کہلائے گی یا یہ بھی برا ہے؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
قطع تعلق یا دیکھے تعلق توڑنا, یوں تو ہر مسلمان سے جس سے تعلق ہے, جان پہچان ہے, اس سے بلا وجہ تعلق توڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس میں پھر درجے ہوتے ہیں, خاص کر یہ ماں باپ سے تعلق توڑ دینا یہ تو سب سے خطرناک معاملہ ہے. اس طرح بھائی بہنوں سے تعلق توڑ دینا, میاں بیوی کا آپس میں تعلق توڑ دینا, بلا اجازت شرعی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی. تو بہرحال یہ کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ تو اگر رشتہ داروں سے تعلق توڑے, کیونکہ صلہ رحمی واجب ہے نا, اچھا سلوک کرنا رشتہ داروں سے واجب ہے, اور قطع تعلق کرنا رشتہ توڑ ڈالنا یہ حرام ہے. بہت سارے رشتہ داروں میں آپس میں بلا وجہ کی ناراضیاں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو شادی میں دعوت نہیں دیں گے تو یہاں تک بھی غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ میں تیری میت میں نہیں آؤں گا, تو میری میت میں نہیں آنا, اس طرح مطلب بالکل عقل کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر ناراضی ہے تو فوراً سے پیشتر صلح کر لینی چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک سے روزی میں برکت ہوتی ہے اور عمر بھی بڑھتی ہے, اور بھی بہت ساری برکتیں, اور توڑنے سے پھر گناہ ہوتا ہے, جہنم کا عذاب کا حقدار بنتا ہے بندہ. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. تو اس طرح دوستوں میں بھی آپس میں بعض اوقات یہ کہ بلا وجہ تعلقات توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو, اور سب اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے. بہرحال یہ کہ مسلمان سے قطع تعلق بلا وجہ نہیں کرنا ہے, جائز نہیں ہے. آپس میں دشمنیاں, بغض, حسد, اس سے مواقع آتے ہیں کہ بس لوگ آپس میں ایک دوسرے پر خار بازی کر لیتے ہیں, ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ بس خار بازیاں ہو جاتی ہیں. میں کوئی دم نہیں ہوتا, کوئی مطلب نہیں, شرعی کوئی عذر نہیں ہوتا, خامہ خواہ کی خار بازی اور بغض لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک نے ہمارا رشتہ قائم کیا ہوا ہے قرآن کریم میں، انما المؤمنون اخوة، مسلمان مسلمان بھائی ہیں، ہم جو مسلمان ہیں تو ہم اسلامی رشتے سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ کے اس موضوع سے مجھے ماہ رمضان کی بھی یاد آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ یہ جو موضوع اس طرح کا آپ نے کچھ بیان کیا تو کئی ایسے موتقف تھے جنہوں نے کچھ اس کا اٹیمپ کیا، یعنی میسج کیے امی مجھے معاف کر دیں، بھائی مجھے معاف کر دیں، اور اسی کے ساتھ کچھ ایسی بھی ہمیں مدنی باہریں ملی تھی کہ جب آپ نے اس طرح کی کچھ گفتگو کی تھی تو بھائی اپنی بہن کے گھر چلے گئے اور معافی تلافی، اور یوں خاندان آپس میں جڑ گئے. تو یہ بھی لگتا ہے کہ قطع تعلق تو ہو گیا، اب اگر کوئی ہمت کرے نا آگے قدم بڑھائے تو پھر وہ شیطان سے جان چھوٹ سکتی ہے، ورنہ آدمی یہی ہوتا ہے کہ ہاں کر لوں گا بعد میں رہ جاتا ہے سارا.
یہ تو ہے کہ اور گجراتی کہاوت ہے، آج روکڑا کل اتار، آج نقد کل اتار، زندگی کا بھی کیا بھروسہ ہے. فوراً سے پیشتر اب تو سہولتیں بہت ہیں، اتنا مطلب نہیں کہ رابطہ آسان ہو گیا ہے. ادھر دبایا تو دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کا عزیز ہے اس سے بات کرنا ممکن ہو گئی، یا آپ نے کوئی صوتی پیغام وائس میسج اس کو دے دیا، بہت آسان ہو گیا. تو کر لینا چاہیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، نمبر ایک، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور نمبر دو، جو تم سے قطعے تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم مجھ سے ملاپ کرو، اور نمبر تین، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. فضیلت تو سنی آپ نے، حساب بھی قیامت کے دن آسان اور رحمت سے اللہ پاک اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. کتنا آسان نسخہ ہے قیامت میں حساب کی آسانی پانے اور جنت میں جانے کے لیے، لیکن نفس طرح طرح کے ہیلے سکھائے گا، نہیں نہیں اس طرح کریں گے تو لوگ چڑھ جائیں گے، صاحب شرافت کا زمانہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے شرافت کا زمانہ نہیں ہے، پھر کائے کا زمانہ ہے، شرارت کا زمانہ ہے، مار دھاڑ کا زمانہ ہے، جیلیں بھرنے کا زمانہ ہے. جیل بھرو ٹھیک ہے، ہم مسجد بھرتے ہیں، تم جیل بھرو. شریف لوگوں کے لیے مسجد ہے اور یہ شرارتیوں کے لیے مارا ماری کرنے والوں کے لیے جیل ہے، تو مزہ جیل میں یا مسجد میں اب خود فیصلہ کر لو، عزت جیل میں یا مسجد میں؟ الحمدللہ مسجد میں عزت ہے، اللہ کی رحمت ہے. مسلمان کے لیے تو مسجد بہت کچھ ہے، امن کی جگہ ہے الحمدللہ. تو ہمارا لے کے شریف بن کر جینا چاہیے. اگر ایسا ہوتا کہ شرافت کا زمانہ نہیں ہے یا شریف کو لوگ جینے نہیں دیتے تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی شرافت جی نہیں سکتا. یہ علماء کرام لاکھوں علماء اور لاکھوں شرفا ہیں مسلمان، ایک سے ایک شرفا ملیں گے آپ کو، بھلے وہ عالم نہیں ہے شریف ملیں گے، کسی سے لڑائی جھگڑے نہیں کرتے. کوئی اگر ظلم کرتا تو سہ لیتے ہیں، تو کیا وہ زندگی نہیں گزار رہے؟ گزار ہی رہے نا. تو یہ شیطان کا بہرحال یہ کہ یہ بھی وار ہے، شرافت کا زمانہ نہیں ہے، وہی زمانہ ہے میرے آقا کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وآلہ. انا عمر محمود ریحاوی من سوریہ، مقيم في تركيا غازي عنتاب. عندي سؤالا يتعلق عن الشهوات والمحرمات والمكروهات. سيدي الشيخ محمد الياس، كيف نبتعد عن المحرمات والشبهات في هذا الزمان المليء بالمعاصي والمليء بالفتن؟
يا ابن حرام اور شبهات کے تعلق سے،
اس پرفتن دور کے اندر حرام شبهات اور اس طرح کی چیزوں سے کیسے بچا جا سکے؟
یہ دور تو بڑا نازک ہے. اول تو شبہات، اس میں ظاہر علم ہونا چاہیے، ورنہ وہ حلال کو بھی شبہ بول دے گا جو خالص حلال ہوگا، یا حرام کو بھی سمجھے گا کہ شبہ کا ہے. حرام حرام ہے, حرام واضح ہے بالکل, یعنی کہ ظاہر ہے, حلال بھی ظاہر ہے. اب اس کے بیچ میں کچھ شبہات بھی ہیں, لیکن اس کی پہچان ہر ایک کو نہیں ہوتی. اچھا پھر یہ کہ دور بڑا نازک ہے. واقعی علماء نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اب شبہات سے بچنے کا زمانہ نہ رہا, اب ایسا سے حالات چینج ہو گئے کہ سب اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت یعنی کہ دشواریاں شبہات سے بچنے کی. جیسے یہ میرے ہاتھ میں چشمہ ہے, اس میں پتہ نہیں کتنے شبہات ہیں, پتہ نہیں کتنا اس میں سود کا گیم ہوا ہوگا, کتنوں کا خون چوسا ہوگا مزدوروں کا, کتنی رشوتیں چلی ہوں گی, کتنی ٹیکس کی چوریاں کی گئی ہوں گی رشوتیں دے کر, خدا جانے کیا کیا کہ بارگیننگ میں الگ جھوٹ دھوکا کہ بھائی اتنی مدت ہے اس کی, 15 سال تک یہ گلاس جو ہے یہ خراب نہیں ہوگا, اور پتہ چلا کہ 15 دن میں اسکریچ پڑی ہے اس پہ, یہ لکیر آ گئی. ایک میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کی, ہر چیز میں اگر غور کریں نا تو اب وہ دور ہے بڑا نازک. تجارت کے اصول لوگوں کو پتا نہیں ہے, جس کو یہ حلال سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ سود ہوتا ہے. ان کو بیچاروں کو معلومات ہی نہیں, سیکھتے ہی نہیں ہے. نوٹ گننا ضرور سیکھتے ہیں, نوٹ کی پہچان آتی ہے ان کو کہ یہ 100 کا ہے تو یہ 500 کا ہے, تو یہ سب آتی ہے. لیکن یہ حلال ہے حرام ہے اس کی مطلب دیکھیں کوشش نہیں کی جاتی. بہرحال یہ کہ جس کو پتا ہے کہ بھائی فلاں چیز میں یقینی طور پہ شبہ کا معاملہ ہے اور اگر وہ بچتا ہے تو اچھی بات ہے. جیسے کہ اب وہ کسی 10 چیزیں ہیں, اب وہ 10 چیزوں میں یہ خاص کر ایک چیز میں اس کو زیادہ یوں لگتا ہے کہ یار یہ یوں ہے, تو ابھی اس سے بچ جائے یہ اس کے لیے اچھا ہے. جو جتنا کوشش کرے, کوشش کرنی چاہیے, اور کم از کم یہ کہ جو حرام یقینی ہے وہ تو اس سے بچنا تو ہے ہی فرض, اس سے تو بچنا ہی ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ حلال اور حرام کی جب تک ہمیں نالج نہیں ہوگی, معلومات نہیں ہوگی, تو بچیں گے کیسے؟ مشکل تو یہ ہے, معلومات نہیں ہے, مطلب بھاری تعداد کو اس کی معلومات نہیں ہے. بس وہ کہاں کا, وہ کسی نے لکھا ہے کہاں کا حلال کہاں کا حرام, جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے, کھانے پینے سے مطلب ہے. اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت وہ حکایت ایک بہت پیاری, حضرت بشر حفی رحمت اللہ علیہ کی بہن جو کہ ولیہ تھی, انہوں نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل, کروڑوں مسلمانوں کے پیشوائیں, حنبلی سلسلہ ڈی کا ہے یہ فقہ میں تقلید میں, تو ان کے پاس انہوں نے مسئلہ بھیجا کہ بادشاہ کی سواری نکلتی ہے اس کی روشنی میں میں سوت کاٹ سکتی ہوں؟ سوت. تو امام احمد بن حنبل نے جب یہ سوال انہوں نے کیا تو پوچھا تم ہو کون, تو کہا کہ میں حضرت بشر حافی کی بہن ہوں, بہت بڑے ولی اللہ گزرے ان کی بہن ہوں. تو آپ یعنی کہ رو پڑے کہ تقویٰ تو اس گھر کی میراث ہے, اس لیے ان کو فرمایا کہ آپ اس کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھائیں, بادشاہ کی روشنی کا ظلم سے پاک ہونا بہت مشکل ہے. اب ان دنوں جیسے تیل ڈلتا تھا نا چراغوں میں, وہ تیل کا بادشاہ کا تیل حاکم کا تیل یہ 100% حرام کا ہے یہ نہیں ہوتا, لیکن اس میں بہت خطرہ ہے کہ یہ ظلم سے حاصل کیا گیا ہو. بادشاہ راتوں رات مالدار کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ خزانے کے منہ بھر جاتے ہیں, اور یہ خزانے اس کے متو اتنا بہت مطلب میرے گئے ہوتے تو کہاں سے آتا ہے؟ بیت المال جن کے پاس تھا, حضرت عمر بن عبدالعزیز اور جو مطلب خلفاء راشدین میں سے جو حضرات بیت المال سے استفادہ کرتے تھے حکم شریعت کے مطابق, وہ ڈرتے کتنا تھے. اللہ اللہ, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا کہ حلوہ پکایا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ حلوہ کیسے پکایا؟ بولا وہ جی چاہتا تھا تو آپ کو جو بیت المال سے ملتا ہے تھوڑا 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 بچا کر میں نے جمع کیا تھا, آج وہ حلوے کے لیے ہو گیا تو حلوہ بنا لیا. اچھا, یعنی مجھے اتنا زیادہ حصہ مل رہا جس میں گنجائش نکلتی ہے حلوہ بننے کی. آپ نے اپنی اس بیت المال سے جو مشاہرہ آپ کو جو وظیفہ ملتا تھا اس میں سے اتنی کٹوتی کروا دی کہ اب آئندہ مجھے اتنا نہیں اتنا دینا کہ اس میں بھی میرا تو گھر چلتا ہے نا, حلوے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ تھے بادشاہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کے دلوں پر آج بھی جن کی حکومت ہے, اور ایک ہیں بعد کے بادشاہ, کئی بادشاہ ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. بہرحال یہ کہ تقویٰ بڑی چیز ہے, اللہ پاک ہم سب کو تقویٰ نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا پر بھی الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ پرندوں کو قید کرنا اور پرندوں کو کاروبار کرنا یہ کیسا ہے؟
جائز ہے, البتہ یہ کہ پرندے کو قید جیسے پنجرے میں رکھتے ہیں تو یہ اس کو وہ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں پوری کی جائیں, کھلانا پلانا جو ہے روزانہ 70 مرتبہ اس کو دانا پانی پیش کرے, یہ مطلب 70 مانے بہت بار, کیونکہ یہ مانگے گا کیسے, بے زبان ہے. اچھا پھر یہ کہ ایسی چیز بھی نہ کھلا کہ جس سے بیمار پڑ جائے, نہ اتنا کھانے دے جس سے بیمار پڑ جائے. تو یہ ساری معلومات بھی ہونی چاہیے جب جا کر یہ پرندہ پالے, یا معلومات کس کو ہوتی ہے. پھر یہ کہ میں اپنے طور پر اس کرتا ہوں کہ ایک رحم کی کیفیت اس پر آپ غور کریں. خوبصورت طوطا ہے, بڑا میٹھا میٹھا بولتا ہے پنجرے میں, مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ سوچیں کہ یہ پرندہ پنجرے میں خوش ہے یا یہ اڑتا رہے تو اس میں خوش ہوگا؟ کوئی بھی عقل مند یہی کہے گا کہ یار خوش تو اسی صورت میں ہوگا جب یہ اڑتا پھرے, اللہ کی مخلوق ہے یہ. اب آپ اس پہ اب خود غور کر لیں, کون سے صحابی تھے, حضرت ابو دردا یا ابو حذیفہ, یہ چڑیاں خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے, خرید کے اڑا دیتے تھے. خیر یہ جائز ہے, میں نے ناجائز نہیں کہا, لیکن میری اپنی طبیعت کی میں نے بات کی کہ مجھے مطلب مزہ نہیں آتا. مچھلیوں کا میں نے دیکھا ہے نا, مچھلیوں کے باکس رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی مچھلیاں اس میں تیر رہی ہیں, بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں, لیکن میں نے خود یہ نوٹ کیا کہ کیونکہ وہ گلاس جو ہوتا ہے کانچ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پانی ہے. تو یہ تیرتے تیرتے میں نے دیکھا کہ ان کا منہ جو ہے نا یہ ٹکراتا ہے اس سے, یہ پانی سمجھ کر بیچاریاں آگے بڑھنے جاتی ہیں تو ان کے منہ پہ چوٹ تو آتی ہوگی نا. تو یوں رحم آتا ہے کہ اب تھوڑی سی اپنی ہم تفریح کے لیے اللہ کی اس مخلوق کو اگر قید نہ کریں تو. اقبال کا تو ایک شعر ہے نا, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یعنی اے طائر لاہوتی, یعنی ایک پنجرے میں بند پرندے, اے پنجرے میں بند پرندے ایسی روزی سے تو موت اچھی, ایسی روزی کیا کس کام کی جس سے جس نے تجھے اڑنے سے روک دیا ہے. پنجرے میں بند ہو کر وہ مزے کی چیزیں کھانا اس سے بہتر ہے کہ پرواز کرے اور اپنے حساب سے کھائے پیے. آزادی 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 ہے. ایک کتوں کی فرضی کہانی ہے کہ دو کتے, ایک کتا جو تھا وہ بیچارہ ویسے نارمل تھا, دوسرا کتا اس نے دیکھا کہ بڑا تگڑا تازہ. پھر اس کو وہ کتا چھوٹا پھر رہا تھا اس وقت, تو اس نے کہا کہ یار تم نے تو جان بنا رکھی ہے, میں تو یار ڈھونڈ ڈھونڈ کے کسی طرح مطلب یعنی کہ مشکل سے کوئی ہڈی ہاتھ میں ہڈی ملتی ہے بوٹی ملتی ہے تو کھا لیتا ہوں. یہ اس کا راز کیا کہ تو اتنا تگڑا؟ بولا میں تو مالک کے پاس ہوتا ہوں, وہ میرے کو اتنا کھلاتا ہے پلاتا ہے اور مطلب میرے تو موج ہی ہوں. کھانے پینے میں. اچھا مجھے بھی اپنے مالک کے پاس چل لے کر. تو یہ چلے دونوں, پھر اچانک کتے کی نظر پڑی, اس کے گلے میں کچھ پٹا تھا. بولے یہ کیا ہے, یہ پٹا کیا ہے؟ بولا میں اس مالک کا ہوں نا, تو یہ مجھے مطلب کچھ دیر کے لیے یہ چھوڑتا ہے گھومنے پھرنے کے لیے, لیکن وہ زیادہ وقت تو مجھے یہ زنجیر باندھ کے اس میں مجھے یہ باندھ کر رکھتا ہے. تھر گیا, یہ کیا؟ تو مجھے باندھ دیں گے تھوڑا, اور کیا باندھ دیں گے تو صحیح نا. پھر یہ میرے چیچڑے اور ہڈیاں صحیح ہے, مجھے قید میں نہیں رہنا, تیرا موٹاپا تجھے مبارک. وہ بھاگ گیا. آزادی آزادی ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا مرشدی, ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات ملے ہیں, ان میں سے ایک سوال یہ ہے, آج کل لوگ بہت جانوروں کی ویڈیوز بناتے ہیں اور اس میں قربانی کے جانور کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں گانا یا میوزک چل رہا ہوتا ہے, کیا اس طرح قربانی کے جانور کی بے حرمتی کہلائے گی؟
میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے, اگر میوزک تو وہ ہر چیز میں چل رہا ہے. علماء کی جو تقاریر کے کلپ ہوتے ہیں نا, اس میں بھی یہ لوگ بس عوام جو ہے میوزک بازو کا شامل کر دیتے ہیں اور اس کو وائرل کرتے ہیں. تو اگر ایسا کلپ ہے تو جس میں میوزک چل رہا ہے یہ بھی سننا جائز نہیں. بھلے بیان درست ہے کوئی اچھا سنی عالم ہے, میوزک سننا پڑے گا ساتھ میں, تو جائز نہیں ہے. اس کو وائرل بھی کرنا جائز نہیں ہے. تو اسی طرح یہ قربانی کے جانوروں کا, اب اس میں قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی تو واللہ اعلم, لیکن یہ کہ یہ خود میوزک تو چل رہا ہے یہ گناہ کا کام ہے. تو اب اس کے پاس جانا دیکھنا اس کو یہ جائز نہیں ہے. جانور کو دیکھنا جائز ہے, لیکن چونکہ میوزک سے بچ نہیں سکتا. اب کوئی بہرا ہے جس کو آواز ہی نہیں جا رہی, کوئی لاکھ میوزک چل رہا ہے, وہ دیکھے بھلے, اس کو کوئی رج نہیں ہے. مسئلہ تو سننے والے کے لیے نہیں ہے. تو یہ شاید یہ کہنا یہ چاہتے ہوں گے کہ یہ منڈی میں بکتے ہیں تو وہاں یہ میوزک چلتا ہوگا. ایسا ہی کیونکہ ایک آدھ جو جانور دو جانور لاتے ہیں وہ تو میوزک بجاتے ہیں, سب پتا نہیں ہے مجھے. گھروں میں لوگ لا کے باندھ دیتے ہیں.
منڈی میں بھی شاید اس طرح ہے نہیں, یہ وہی ہے کہ کاٹنے کے بعد پھر اس کے پیچھے اس طرح میوزک لگا دیتے ہوں گے, تو وہ یوں ویڈیو وائرل ہوتی ہوگی.
ذبح کرتے ہو,
ذبح کر لیا, ویڈیو بنا لی, اب ویڈیو جب وائرل کرنی ہے تو پیچھے لگا دیا.
بیک گراؤنڈ لگاتے ہیں وہ, تو نہ بھی لگاؤ دوسرا کوئی لگا دیتا ہے. یہ تو پرل میوزک کا حرام ہے, اس کو سننا نہیں چاہیے. سننا سنانا یہ سب گناہ کا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
دعا فرمائیے. مہنگائی دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے, چیزیں بہت مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, آمدنی اتنی ہے نہیں. خیر و برکت کے لیے دعا بھی فرما دیں. اور جب اس طرح کی مہنگائی ہو جاتی ہے تو بسا اوقات لوگ جو ہے وہ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں, ہڑتالیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس پر کچھ رہنمائی فرمائیں, ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے؟
صبر. صبر کا مواقع, صبر کے مواقع ہوتے ہیں. صبر کر کے اجر حاصل کرنا چاہیے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں 20 یا 30 سال تک رہا, کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں حکمران جو ہے وہ اپنے تخت سے اتر گیا, اب دوسرا حکمران وہ آ گیا, حکومتیں تبدیل ہوئی, اس کا کبھی تذکرہ نہیں سنا میں نے ان سے. اسی طرح فلاں چیز مہنگی ہو گئی, فلاں چیز سستی ہو گئی, تو مہنگائی بڑھ گئی تو مہنگائی گھٹ گئی, اس طرح کی بھی وہ باتیں نہیں کرتے تھے. وہ مطلب یعنی کہ ان کے پیش نظر ہر وقت موت رہتی تھی, موت تو یاد کرتے تھے. ہمارے یہاں تو بس یہ خالی خالی پنچات ہوتی ہے, ہم بھلے پیٹ بھرا ہوا ہے, 7 پیڑیاں کھائیں, اتنا رکھا ہوا ہے, وہ بھی مہنگائی کا ڈھول پہنتا ہے اور بجاتا ہے میڈیا پہ مہنگائی ہو گئی, غریب مر رہے ہیں, غریب مر رہے ہیں. میرے بھائی تو نے جو اکٹھا کیا خزانہ, تھوڑا اس کا بھی تو منہ کھول یار, غریبوں کی اتنی ہمدردی خالی فوٹو بنوانے کے لیے یا سوشل میڈیا پر چمکنے کے لیے. تو ہر ایک کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو مہنگائی اب ہو گئی, نہیں ہونی چاہیے, غریب تکلیف میں ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے. لیکن ہو گئی تو اب اس میں آدمی حکمت عملی سے کام لے, حوصلہ رکھے کہ ہمارا امتحان ہے. اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے عرض کیا گیا کہ حضور کشمش مہنگی ہو گئی. اچھا کشمش یہ سونگی جس کو یہ پنجابی غالباً بولتے ہیں, وہ سوکھے انگور خشک انگور تو مہنگے ہو گئے. اچھا کھجوریں کھاؤ, کھجور سے کام چلاؤ, اب بھی سستی ہو جائے گی. یعنی کھجور سستی تھی اور وہ مہنگی, بولے مہنگی چیز چھوڑ دو, سستی والی استعمال کرو. تو خود ہی وہ بھی, تو اسی طرح اور بھی غالباً قول ملتا ہے کہ جس چیز جو چیز مہنگی ہو جائے نا وہ تو خریدنا چھوڑ دو, اب بھی سستی ہو جائے گی. جب کوئی نہیں خریدے گا تو بھاؤ گر جائے گا اس کا, تو جتنا ڈیمانڈ بڑھے گی اتنا بھاؤ بڑھے گا. تو یہ حکمت عملیاں تو ظاہر ہے کب کس کو آئیں اور کون پر عمل کرے. ایک دو سے عمل کرنے سے ہوگا کیا, یہ تو اجتماعی طور پر کوئی سی تحریک چلے نا تو ہو. بہرحال یہ کہ جو بھی ہو مہنگائی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, شور شرابا کرنے سے یا جیسے سوال میں کہا گیا توڑ بھوڑ کرنے سے اور ہڑتالیں کرنے سے, عمارتیں جلانے سے, تو گاڑیاں جلانے سے کہ مہنگائی کم ہو جائے گی. اب مانے نہ مانے یہ ہڑتالیں ہنگامے توڑ پھوڑ سے مہنگائی بڑھتی ہے. اب کسی بھی سمجھدار آدمی سے پوچھنا جو مطلب ہے کہ یہ جانتا ہو اکانومی, وہ آپ کو بتائے گا کہ جیسے کہ بعض اوقات ایسے ہنگامے ہوتے ہیں کہ اتنے اتنے ارب روپے کا نقصان ہوا, اتنے ارب کی املاک جلی, نہیں ہوا تو کون کیا وزیر اپنی جیب سے دے گا یا ایم این اے صاحب جیب سے دیں گے, کون دے گا؟ یہ آپ ہی کے جیب سے یہ بھرا جائے گا یقین مانے. تو یہ مطلب جو ہم اپنی معیشت کو جو یہ دو ہاتھ سے توڑ پھوڑ کرتے ہیں نا, یہ ہم اپنی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور یہ جیب سے ہمارے ہی جائے گا, پسے گا میڈیم طبقہ یا غریب طبقہ. مالداروں کو نتھنگ, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, مال بہت ہوتا ہے, یہ کھاتے پیتے ہیں موج کرتے ہیں اور پھر بعض اس میں ہی ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آئے ہوئے کرتے ہیں اور کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا. وہ تھوڑا ہی ان کے بڑا بڑی ہمدردی اس کو غریبوں سے بےچارے کو, ارے بےچارہ ذرا خزانے کا منہ کھولے, اس کو پوچھو سے زکات دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یہ میں دیکھو چوٹ لگا رہا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ رونا دھونا کرتا ہے وہ زکات نہیں دیتا, میں چوٹ کر رہا ہوں کہ ذرا یہ دیں اپنے کو دیکھ کہ تو نے اس مہنگائی کو عملی طور پر دور کرنے کے لیے کیا اقدام کیا. کوئی دو چار گھر یار تو پال سکتا ہے پڑوسیوں کے, لے لینا اپنی ذمہ داری, چھوڑ یار یہ رونا دھونا, ان کے آنسو پوچھ لے, ایک پڑوسی کا آنسو پوچھ لے, ہو سکتا ہے کہ یہ پڑوسی اس کے بچے تجھے ایسی دعا دے کہ تو سیدھا جنت میں چلا جائے. تو یہ سوشل میڈیا پہ جانا ہے نا, اپنے پیج پر جا کر چمکنا ہے نا, جنت میں جانا ہوتا تو اس طرح کے دھندے کا آئے کو لے کے بیٹھتا. تو اس طرح مطلب لوگ مار تھاڑ توڑ پھوڑ, جو چیز آئی اس کو اڑا دیا توڑ دیا پتھرا اور ڈنڈے. اے خدا کے بندو, یہ ہاتھ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ تم نے ڈنڈے سے فلاں چیز کو ناحق توڑا تھا, اس وقت کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. لات ماری تھی ناحق, یہ پاؤں گواہی دیں گے, اس وقت کیا کرو گے؟ تو اب جس کو توڑ رہے ہیں کہ کیا اس نے مہنگائی کی ہے, اب کسی کی دیوار توڑ رہے ہیں, کسی کی کار پھوڑ رہے ہیں, اس کار نے مہنگائی کری ہے یا جو کار چلا رہا ہے اس نے مہنگائی کی جو اس کا سر پھوڑ دیا تم نے, اس عمارت کو پھونک دیا آگ لگا دی, تو کیا اس عمارت نے مہنگائی کری ہے؟ یعنی اچھا گورنمنٹ کی عمارت جلا دی, اچھا بڑا تیر مارا گورنمنٹ کی, تو یہ کسی ہے کس کی بھائی؟ گورنمنٹ کی جتنی املاک ہیں آپ بتائیے کس کی ہیں؟ یہ ہماری تو ہیں, پبلک گورنمنٹ ہے نا, یہ تو ہماری ہیں. آپ نے اسٹریٹ لائٹ توڑ دی, جوش میں آ گئے, مارا پتھر, بڑے نشانے باز ہیں, اب بلب توڑ دیا. اب دو چار دن تک جو رات کو اندھیرا رہے گا اس کی تکلیف کون, گورنمنٹ اٹھائے گی, عوامی تو اٹھائے گی نا تکلیف. تو بلب جو آیا تو کیا کسی وزیر کی جیب میں سے آئے گا, یہ آپ کے پیسوں سے آئے گا. تو اس لیے وہ تھوڑے ہوش کے ناخن لیں, آپ اللہ پاک سے دعا کریں. دیکھو الدعاء يرد القضاء, دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم اللہ پاک سے عرض کریں کہ یا اللہ یہ مہنگائی ختم ہو جائے, ہمارے مال میں برکت ہو جائے, اور ہم کفایت شیار بن جائیں, ہم فضول خرچیاں چھوڑ دیں. یہ شادی میں جو 32 ڈشیں جو ہے نا, ان پر ہم کو اپنے طور پر کنٹرول کی ترکیب کریں کہ پیسوں کی بچت ہو. یہ کروڑوں روپے کی اداج پھینک دیا جاتا ہے, کیا یہ مہنگائی کے سبب نہیں ہے؟ جو عیش و تعیش میں جو مگن ہیں لوگ, یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں شادیوں پر, غریب بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں, غریب کی بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں. تو یہ نہیں کہ تھوڑا خرچہ بچا کر ایک پڑوسن کی شادی کروا دی غریب کی, خالی بس وہ بولنا ہی آتا ہے, انہیں عملی اقدام کون کرے گا؟ تو بہرحال اے مسلمانوں, مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کے جان و مال محفوظ رہے. ہم تو اپنے ہاتھوں دوسروں کے مال کو تباہ کرنے پر تلے ہوتے ہیں, پھر بولتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی. تو بڑھے گی, صحیح بولتا ہوں, جتنا ہم توڑ پھوڑ کریں گے اتنی مہنگائی بڑھے گی. تو بڑھ رہی ہے بدقسمتی سے, اللہ کرے کہ کوئی ایسے اسباب ہو جائیں کہ ہم سدھر جائیں اور یہ مہنگائی کی جو ہمیں شاید سزا مل رہی ہے بھی ہٹ جائے. اللہ کرے, اللہ آسانی کر دے, ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنا خوف نصیب فرمائے کہ ہم دوسروں کے مال کو لوٹنے والے نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنے والے بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور روزی روزگار تو ظاہر ہے کہ ہم مہنگائی سے بندہ آیا بھوکا مر جاتا ہے یا کیا, تو بے صبری نہیں کرنی چاہیے. قرآن کریم بارہواں اس کی ابتدا ہوتی ہے آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. روزی اللہ دیتا ہے, آپ کا ڈنڈا نہیں دیتا, آپ کی ہڑتال روزی نہیں دلوائے گی, رب روزی دیتا ہے. اور قرآن اس کا اعلان کر رہا ہے, پھر سے سنو, اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. ایک اور آیت ہے, وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے, بلکہ اللہ ہی انہیں اور تمہیں, اللہ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے, اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. اللہ روزی دینے والا ہے, ہم مطلب صبر کریں, ہمت رکھیں اور مہنگائی کو عملی طور پر ختم کرنے کی کوشش کریں. جو مہنگا مال بیچتے ہیں ان کے آگے ہاتھ جوڑیں, پیر پکڑیں, ایسا آپ کیوں دام بڑھاتے ہیں, سستا دیں کیوں غریبوں کو, بیچاروں کو مزید تکلیف میں اضافہ کرتے ہیں. مصیبت تو یہی ہے نا کہ تھوڑا سا کچھ مہنگائی بڑھی, ہول سیل میں 10 روپے بڑھ گئے, مثال کے طور پر ہول سیل ریٹ 10 روپے بڑھ گیا تو یہ 25 روپے بڑھا دے گا ریٹیلر, اس کا کیا؟ انصاف یہ بھی کرے کہ چلو 10 بڑھے تو 10 ہی بڑھائے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. مہنگائی ہو گئی, مہنگا ہو گیا, ہول سیل میں مہنگا ہو گیا, بہت مہنگا ہو گیا, شارٹ ہو گیا ہے, بڑی مشکل سے, اور آپ سے کیا زیادہ لینا تھا, یہ اتنے کا ہے, اب 25-50% اس نے بڑھا دیا 10% کے بدلے, یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ کہ ہم ہی اپنے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹتے ہیں اور پھر یہ کہ ہڑتالوں کے عذاب میں سمجھو اور مار دھاڑ کی سزاؤں میں اور ایک دوسرے کو توڑ پھوڑ گولیاں برسانے کی عذاب میں پھنس جاتے ہیں. تو اللہ پاک ان مصیبتوں سے ہماری جان چھڑائے اور اللہ کرے کہ مہنگائی بھی ختم ہو جائے اور مسلمان سکھ چین کا سانس لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آقا شمع رسالت ہے
عادت دلوانی چاہیے وضو کی.
مدنی مذاکرہ.
ہمارا نام محمد عالمگر حسین اتاری. امیر اہل سنت کے ہمارے ایک پرشن میے شیشو دیر کیمن کپڑے ابست کرا اچھا یہ سمپرکے کچھ دک ندنا دلے ہمیں خوب اپکرت ہب.
ماشاء اللہ. کپڑے بچیوں کو کیسے پہنانے چاہیے؟ اب بچیوں کے تو بتدریج پردے کے احکام ان پر آتے ہیں بڑوں پر کہ ان کو, لیکن یہ کہ جب بالغاہ ہو گئی 9 اور 15 سال کے درمیان لڑکی کبھی بھی بالغاہ ہو جائے گی اسلامی حساب سے, ورنہ اسلامی حساب سے جب 15 سال کی ہو گئی اگر بالغ ہونے کی کوئی نشانی نہیں آئی 9 اور 15 کے درمیان تو اب یہ بالغاہ ہو گئی, اب یہ کس پر پردہ فرض ہو گیا. تو بچپن سے ہی اگر ایسا لباس پہنایا جائے کہ جس میں پردے کا ذہن بنتا رہے, جسے ہمارے اسکارف پہنا جاتا ہے بچوں کو, تو یہ بھی اچھا ہے, ایک اچھا انداز ہے, اس سے بھی ایک پردے کا ذہن بنتا ہے کہ خاص خاص موقع پر یہ بچیاں اسکارف پہنائی جاتی ہیں. گرمی ہوتی تو کھینچ کے پھینک بھی دیتی ہیں, لیکن بھلے پھینک دیں پھر موقع پھسلا کر موقع ہو تو اس کو پہنا دیا جائے. اس طرح لباس میں بھی بڑا مسئلہ ہے, بچیوں کے لباس اب تو بڑی بڑی لڑکیاں بھی یہ پہنتی ہوں گی کہ تنگ پاجامے پہنتے ہیں. تنگ آپ دیکھنا بچیوں کو پہناتے, آپ کے گھروں میں پہناتے ہوں گے, یار اس کو ختم کریں. تو بعض اوقات بچیاں پھر تھوڑی مناسب سائز ہو جاتی ہیں ان کی, پھر بھی یہ وہی پاجامے پہنتی ہیں تنگ پاجامے, یہ گھر میں ہو نہیں چاہیے, اس کا پروڈکشن ہی ختم ہو جانا چاہیے. وہ تباہی اور مردوں کے لیے بڑا اٹریکشن پیدا کرتی ہے. گناہوں بھرے کیس ہوتے ہیں, اٹھا جاتے ہیں, مار کے پھینک دیتے ہیں, یہ بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے, کبھی کبھی ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں. اس لیے وہ عورت کا لفظی معنی چھپانے کی چیز, تو ان کو چھپایا جائے. لباس بھی ایسا ہو کہ ان کے بدن کا کوئی بھی حصہ جو ہے اس کا ابھار نظر نہ آئے, اٹھا ہوا نظر نہ آئے. اب تو خاص کر وہ جو جن کو چھپانا ہے ان چیزوں پر تو اسپیشلی لباس آتے ہیں اسے, اور اس کو پہنا کر اس کو اور اٹھان دیتے ہیں اور نمائش ہوتی ہے اور دعوت نظر دی جاتی ہے. عورتیں ایسا کرتی ہیں, کیا کیا پہن کے نکلتی ہیں. تو واستغفر اللہ, تو یہ اس میرا اشارہ سے سمجھتے ہوں گے, یہ کرنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں سے. بلکہ بعض صورتوں میں تو شرن واجب بھی ہو جائے گا کہ ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جس سے مرد جو ہے یہ متوجہ ہوں, ان کے ذہن خراب ہوں. خود اس کا ذہن تو پہلے سے خراب ہے, ایسا کرتی با حیا عورت کبھی آگے پیچھے کو باہر نکال کے تو نہیں جائے گی, وہ تو شرم سے ڈوب مرے گی. مگر آپ کو یہ لگے کہ تو مذہبی گھرانے کی ہے, وہ مذہبی گھرانہ اپنی جگہ پر ہے, تو یہ تو کم از کم جو اس کی حرکت ہے یہ مذہبی نہیں ہے. مذہبی گھرانے کو بولنا نہیں چاہیے کہ بھائی فلاں عالم کی بیٹی ہے, فلاں امام صاحب کی بیٹی ہے. نہیں ہو سکتا ہے امام صاحب نے عالم صاحب نے بول بول کے ہتھیار ڈال دیے, یہ کوئی مطلب نہ فرمان مانتی نہ ہو, اب کیا کرے, گولی مار دے گا اس کو, یہ بھی تجھا جائز نہیں اس کو مار دے, تو سمجھا ہی سکتے اور کیا کرے بےچارے. اس لیے باپ ماں باپ پر بدگمانی نہیں کی نہ کی جائے, کسی کو دیکھ کر کہ اس کے ماں باپ نے اس کو یہ تربیت دی ہے, تعلیم دی ہے, ضروری نہیں ہے. ماحول ایسے تعلیم اداروں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پھر یہ میڈیا نے تباہی مچا رکھی ہے, اس میں بہت کچھ فیشن کے نئے نئے انداز, گناہوں بھرے چینلز جو ہیں, نئے نئے انداز فیشن کے, وہ لباس کے تراش کراش, ابھار سدھار, سدھار تو نہیں ہے, بگاڑ 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 یہ دکھا رہا ہوتا ہے, اس سے مطلب معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. جب تک یہ ٹی وی عام نہیں تھا نا, اتنی مطلب بدتمیزیاں اور بے پردگیاں نہیں تھی. ہمارے لڑکپن کے دور میں ٹی وی نہیں تھا, ٹی وی بہت بعد میں آیا ہے, یہ کہہ سکتا ہوں میں. پہلے تو وی سی آر آیا, وہ چھپ چھپ کر فلمیں دکھاتے تھے, ریڈیو تو تھا, فلمیں چھپ چھپ کر دس دس روپے میں دکھاتے تھے وی سی آر. الحمدللہ میں نے تو کبھی مطلب دیکھا ہی نہیں, یہی پتہ نہیں وی سی آر کس طرح کا جانور ہوتا ہے. پھر بہت بعد میں پتا چلا کہ پیٹی کسی نے دکھائی کہ یہ جو ہے نا یہ وی سی آر اچھا ہی ہے. تو خیر تو یہ ہوتا تھا, پھر اچانک اخبار میں آ گیا. پہلے سوشل میڈیا تو نہیں ہوتا تھا, نہ ٹی وی ہوتا تھا, اخبار میں خبر لگی کہ کراچی میں 10,000 وی سی آر کے لائسنس ایشو کر دیے گئے. تو وہ نے کہ فلمیں پہلے چھپ کر دیکھتے تھے, وہ گھر گھر سنیما گھر بننا شروع, آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پھر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا جو پارکوں میں لگا, پھر پارکوں سے نکل کر پھر آہستہ آہستہ گھر میں گھسا, ویسے فوراً گھر میں نہیں گھسا تھا, پھر گھروں میں, پھر رنگین ٹی وی, پھر تو باپ رے باپ تباہی مچنی شروع ہوئی. اس کے بعد پھر جا کر یہ موبائل, اب تو ہر جیب میں ہر ہاتھ میں سینما گھر ہے. اب کیا ہوگا, شیطان بھی سوچتا ہوگا کہ اب بس میری موج ہے, میرے اتنے ساتھی بن گئے, لیکن تیرا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے, سب تجھے دھکے مار کے جہنم میں ڈالیں گے بدبخت, تو بچے گا نہیں جہنم سے بگاڑ پیدا کر کے. لیکن جو تیرے دوست ہیں واقعی جو گناہ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہوگی تیرے ساتھ چلے. اللہ سچی توبہ نصیب کر دے, کرم کر دے, تو تو دیکھتا رہ جائے گا, یہ جنت کی طرف نکل جائیں گے. بہرحال یہ کہ حالات بہت خراب ہیں, ہم کو اپنے بچوں کو بھی بچانا, بچہ بچہ اسی میں مبتلا ہے, کوئی بچہ شاید ہی بچا ہوا کہ جو مطلب یہ چیزیں نہ دیکھتا ہو, کوئی بڑا شاید ہی بچا ہوا ہو جو یہ چیزیں نہ دیکھتا ہو. بہت ابتلا عام ہو گیا ہے, عوام خواص ایسا لگتا ہے سارے اس کے پیچھے لگے ہوئے, جس کو اللہ بچائے وہ بچے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سوال تھا انٹرنیٹ پر عابد صاحب کی طرف سے کہ خطبہ جمعہ کے وقت کیسے بیٹھنا چاہیے.
پہلے خطبے میں جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں، اور دوسرے خطبے میں جس طرح التحیاتوں میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں. اور کعبے ہو اور منہ جو ہے نا وہ خطیب کی طرف ہو، یہ لوگ نہیں کرتے، میں نے دیکھا بہت ہی مطلب اس طرف ہے نا، یہ تھوڑا مڑنے میں بہت سست ہیں، مڑتے نہیں، تھوڑا خطیب کی طرف سیدھا لائن بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں. حالانکہ سب کو خطیب کی طرف مڑ جانا اچھا ہے، ثواب کا کام ہے، نہ مڑے تو گناہ گار نہیں ہے. لیکن اب یہ کہ جب آئے ہیں ثواب کمانے کے لیے تو وہ جمعے کا دن ہے اور ایک نیکی 70 نیکی 70 نیکی ایک نیکی کی موقع ہے، تھوڑا تھوڑا اپنے بدن کو تھوڑا اسپرنگ کو تھوڑا یوں کریں گے تو یہ گاڑی تو یوں کر کے گھما ہی لیتے ہو نا یار، بدن کو بھی تھوڑا یوں گھما لو، خطیب کی طرف آپ کا رخ ہو جائے گا، نو پرابلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس وقت آپ نے جو مہنگائی کے تعلق سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا، اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا کرے، آپ کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، عرض یہ ہے کہ بات صرف باہر سڑک پر مار دھار کی یا اس طرح کی ہی نہیں ہوتی، ایک بڑا طبقہ اپنے گھر میں مسائل پیدا کر دیتا ہے. اسلامی بہنیں مہنگائی کی وجہ سے، کم آمدنی کی وجہ سے اپنے گھر کے جو کمانے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بے صبری کا، پھر وہ بے صبری تو وہاں سے وہ چڑچڑا پن، لڑائی جھگڑے، تو بسا اوقات گھر ٹوٹنے اور ٹھیک ٹھاک مسائل ہونے کے بھی واقعات معلومات میں آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر گھر میں بھی اچھا ماحول کیسے رہے اور یہ کس طرح اپنے ان مہنگائی کو، اس طرح کی چیزوں کو مقابلہ کر سکے، کیونکہ ہر ایک کی تنخواہ بڑھ جائے، ہر ایک کی آمدنی بڑھ جائے یہ ضروری نہیں ہے، وہ بڑھے گی بھی تو وقت لگتا ہے. تو اس حوالے سے بھی برائے کرم کچھ مدنی پھول عطا فرما دے. میں ابھی اٹلی، یورپ کا ملک اٹلی، اٹلی کے شہر میں ہوں. انشاءاللہ پھر یہاں کے وقت کے مطابق 9:30 رات کو ہمارا یہاں سنت وبار اجتماع بھی ہے، بیان بھی ہے، 3 گھنٹے کا فرق ہے پاکستان اور یہاں کا. دعا میں یاد رکھیے گا.
اللہ برکت دے، آپ کا سفر بخیر کرے، قدم قدم پر کامیابی آپ کے قدم چومے. یہ گھروں میں بھی واقع ہوتا ہوگا، وہ بیچارہ شوہر جوں تو تنخواہ پوری کرتا ہوگا، بیوی ہے کہ نت نئی فرمائشیں لے کر کھڑی رہتی ہوگی اور لسٹ پیش کر دیتی ہوگی کہ یہ چاہیے، وہ چاہیے، فلاں چاہیے. تو دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب مہنگائی ہے یا مہنگائی نہیں ہے تو آمدنی کم ہے. دیکھو مہنگائی ہوتی ہے غریب کے لیے، مالدار کے لیے نہیں ہوتی. جس کے پاس ہے کروڑوں اربوں روپے، اس کو پتا ہے کہ میں سارے کھا نہیں سکوں گا، احساس نہیں ہے، لیکن اگر غور کرے تو پتا ہے اس کو کھا تو نہیں سکوں گا، میری عمر اتنی ہو گئی ہے. بس وہ مہنگائی میں غریب بےچارہ پستا ہے، یا میڈیم جو طبقہ ہوتا ہے نا وہ پستا ہے زیادہ، مالدار کم. یعنی مالدار کو بس تھوڑا یوں ہوتا ہے کہ یار مہنگی ہو گئی، لیکن پھر اس کا گزارا ہوتا رہتا ہے. اور باقی بعض چیزیں تو سارا ہی سال مہنگی رہتی ہیں. ڈاکٹر کی فیس، بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ 5000 چند منٹ کی جو آپ اس سے وزٹ کریں گے 5000 روپے لیں گے وہ آپ سے، وہ دو دوائیں لکھ دیں گے، پتا چلا کہ وہ 25000 کی ہے. مہنگائی یہاں بھی ہے، علاج مہنگا ہے، جنرل بات کر رہا ہوں، اسپتال مہنگے ہیں، اسپتال کے کمروں کے کرائے مہنگے ہیں، غریب بیچارہ مرے تو بھی مر جائے قبریں مہنگی، کفن کے خرچے، پھر رسمیں توبہ توبہ، نیچے رسمیں جو لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہیں وہ مہنگی. یعنی بندہ جائے کہاں مدینے، ایک ٹھکانا ہے. دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہم ہی ایک نہیں ریزا خارے مدینہ. تو ہمارا تو مسکن مدینہ، اس مدفن مدینہ بن جائے، کرم ہو جائے. تو بہرحال مہنگائی میں گھروں میں بھی واقعی لڑائی جھگڑے اگر ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہونے چاہیے. اللہ کی رحمت پر نظر رکھے. دیکھیں کچھ لوگ، ایک تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو پتا چلا مہنگائی آج کل کی نہیں ہے، یہ پرانی چلی آ رہی ہے. تو تابعی کون ہوتے ہیں؟ یہ جس نے ایمان کی نظر سے صحابی کو دیکھا, کچھ صحبت حاصل کی ہے نا صحابی کی, وہ تابعی کہلاتا ہے. کتنی صدیاں بیٹھ گئی تابعی کو, تو حضور مہنگائی بڑھ گئی ہے, تو فرمایا تمہیں اس کا کیا غم, بے شک وہ خدا جو ہمیں مہنگائی سے پہلے کھلاتا رہا ہے مہنگائی میں بھی کھلائے گا. حوالہ حلیت الاولیاء جلد نمبر 3 پیج نمبر 75. اگر نظر اللہ پر ہو, خوف خدا ہو, کفایت سیاری نے کم خرچے میں چلانا آتا ہو. اب جیسے کہ آپ بریانی میں بھی پیٹ بھرے گا, بریانی میں یہ ہے کہ ڈاکٹر کا بھی پیٹ بھرے گا, میڈیکل اسٹور والے کا پیٹ بھرے گا. بریانی میں سائڈ پروفٹ دوسروں کو حاصل ہوتا ہے, چکنی مزیدار بریانی ہوتی ہے نا, ہاں اس کا سائڈ پروفٹ ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہاضمے کی دوا کھائیں گے آپ, میڈیکل اسٹور والے کا پیٹ تو بھرا نا, یا حکیم صاحب کا. اچھا, اور اگر ابلے ہوئے چاول کھائے سادہ سے, یا کم تیل ڈالا, کم مرچ مسالے کی ہنڈیا پکائی, سبزی پکائی یا سالن پکایا, تو خرچے میں بچت تو ہوگی نا, اور جلدی ہضم بھی ہو جائے گا, صحت بھی اچھی ہوگی. تو محنت مزدوری زیادہ کر کے زیادہ کما کر مزید مہنگائی کے کمار آپ توڑ سکیں گے, ایسا تھوڑی کرنا ہے اپنے کو. تو ہم یہ نا سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت, شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں مطلب ایسے حالات پیدا کر رکھے کہ بس ہر طرف سے برائی آ رہی ہے, خالی مہنگائی نہیں ہے اور طرح طرح کے ظلم کے طرح طرح کے انداز جو ہے معاشرے میں یہ پنپ رہے گئے ہیں. سمجھو کہ وہ اس نے دریا میں جب وہ ایک دور ایک لکھا ہو کہ مچھلیاں ایک دوسرے کو کھا رہی تھی, خیر وہ کچھ اور اس میں لکھا تھا کہ وہ ایک بے نمازی نہ کروں پانی پیا تھا, تو اس لیے وہ مچھلیوں میں لڑائی ہو گئی تھی. خدا بہتر جانے, حکایت ہے اس طرح کی. تو یہ کہ ایک دوسرے کو بندہ کھا رہا ہے, بڑا ماری لگی ہوئی ہے, مسجدیں خالی ہیں, عیش کوشیوں کے اڈے آباد ہیں, بازاریں پٹی پڑی ہیں بے پردہ عورتوں سے بالکل, یعنی کہ یہ خدا کا کرم ہے کہ زمین پھٹتی نہیں اور اندر دھنس نہیں جاتے, یہ اس کا کرم جو ہمیں چلنے دے رہا. ورنہ زمین پر اتنا ہم نے گناہوں کا بوجھ ڈالا ہے کہ اب پھٹی کیا پھٹی. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. مہنگائی بس مہنگائی کی وجہ سے نہ گھر خراب کرے, نہ اپنے مطلب ہے کہ معاملات خراب کرے, کچھ بھی نہیں. آپ اللہ کا نام لے کر چلتے رہے, خرچوں پر کنٹرول کریں, شادی میں اتنی اتنی ڈشیں بند کریں اور کم ڈشیں کریں, کیونکہ اتنی کھائی نہیں جاتی, زیادہ لوگ نکال لیتے پھینک دیتے ہیں. یہ سب جانتے ہیں ان چیزوں میں, بہت ساری ڈشیں کیوں ایسی کرتے ہیں, غریبوں کا پیٹ بھرے نا, مہنگائی خود ہی ختم ہو جائے گی. اگر یہ مالدار لوگ میدان میں آ جائیں گے نا, دو دو چار چار غریبوں کی کچھ نہ کچھ, چلو 100% نہ صحیح, کچھ تو وہ امداد کر دی, 5,000 دے دیے, 10,000 دے دیے, 25,000 کسی کو دے دیے, ان کی کیپیسٹی جتنی ہے اپنے مال کی, اور ان کے متعال اولاد دیکھ کر اڑوس پڑوس غریب رشتے دار بہت سفید پوش ہوتے ہیں, ان کو دے, ان کی دعائیں لے, مہنگائی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گی, ایسے بھاگے گی انشاءاللہ.
آپ نے بھی فرمایا کہ مالدار کے پاس کچھ نہ کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ اپنے ہی ملازمین کی تنخواہ میں کچھ اضافہ یا انہیں کوئی پیٹرول الاؤنس, جیسے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں بہت چیزیں بڑھی ہیں, تو ہم تھوڑا درد تو بانٹے نا. ہر بندہ اگر یہ کہتا رہے مہنگائی بہت ہوئی ہے تو کچھ اپنے حصے کا چراغ جلائے گا جیسے آپ نے فرمایا, تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی.
بالکل اپنے جو یہ تو آپ کی ایک طرح سے آل ہے, جو آپ کے ملازمین آپ کے خاندان کی طرح فی الحال ہے, وہ اگر یہ خاندان کے وہ نہیں ہے حکام لیکن ہے آل کی طرح ہی, خاندان کی طرح. جیسے اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں, اپنے بچوں کو سب پیارا لباس پہناتے ہیں, عمدہ عمدہ کھلاتے ہیں, یار یہ ملازم کا بچہ خالی دیکھنے کے لیے پیدا ہوا ہے, اس کے منہ میں بھی کوئی گھی سے ترنے والا کر کے رکھ دیں, یہ دعا لیں.
نگران شورا بھی وہاں سے اٹلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مائک بھی لیا ہوا ہے, شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی نگران شورا کو شامل کریں.
میں امیر علیہ سنت سے یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ مختلف ٹائمنگ میں آپ اس طرح کی تراکیب رکھتے ہیں, کہ امام اسلامی بھائیوں کی آپ کافی ہمدردی میں نے آپ سے سنی ہے کہ آپ فرماتے رہتے ہیں، کیونکہ امام کے لیے، امام کسی فیکٹری کا ملازم نہیں ہے، یہ مساجد کے تعلق سے سارا نظام چلتا ہے. لیکن اب امام صاحب کی تنخواہیں کون بڑھائے گا، امام صاحب کے مہینے کی سیلریز کون بہتر کرے گا؟ تو امام صاحب کے مہینے کی سیلری کے لیے ڈیفینیٹلی مسجد کے جو مقتدی ہوتے ہیں ان کا چندہ ہوتا ہے. تو اب یہ امام صاحب بھی شاید ہو سکتا ہے کہ مہنگائی پر بات کر رہے ہوں گے اپنے ممبر و محراب پر بیٹھ کر، یہ بھی صبر کی تلقین کر رہے ہوں گے اور اس طرح کر رہے ہوں گے، لیکن بیچارے امام صاحب کی تنخواہ بڑھے کیسے؟ مقتدی بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کہ امام صاحب آج آپ نے بہت اچھا بیان کیا ہے، امام صاحب آپ نے بہت اچھی تقریر کی، واقعی مہنگائی بڑھ گئی ہے. اب امام صاحب یہ بولنے کی پوزیشن میں بھی بےچارے نہیں ہوتے کہ بڑھ تو گئی ہے بھائی، میرے پر بھی تھوڑا دھیان کر لو، میں بھی مہنگائی کا مطلب مارا ہوا آدمی ہوں، میں بھی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، تو کچھ میری بھی تنخواہ کے تعلق سے تھوڑا غور کر لیں. خادم تو بےچارہ بول ہی نہیں سکے گا، مؤذن بھی بےچارہ امام صاحب کا منہ دیکھتا رہ جائے گا. تو یہ جو ہمارا طبقہ ہے اس کے تعلق سے بھی اگر آپ کچھ ہمدردی آپ فرماتے رہتے ہیں، اگر آپ یہ کر دیں. اور جیسے عبدالحبیب بھائی نے کہا تو اگر آپ کی زبان نے پاک سے کچھ دعا نکل جائے کہ جو اپنے ملازمین کی ان تنخواہوں کو اچھا کر دے، کوئی 5,000 بڑھا دے، کوئی 10,000 بڑھا دے، کوئی 7,000 بڑھا دے، کوئی 2,500 بڑھا دے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت و توفیق دی ہے کہ یا اللہ جو جو یہ بڑھا ہے. تو آپ کی ماشاءاللہ میں نے دعا کی برکتیں دیکھی ہیں. ابھی ہم یہاں تھے ادھر بریڈ فورڈ میں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ یہ جو وائس صوتی پیغام کے ذریعے جو دعائیں دیتے ہیں، تو ہمارے ایک اجتماع میں اسلام بھائی آئے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاؤں میں وہ جو میرے اجتماع ہمارے اجتماع میں آئے تھے، جب ہمارا اجتماع تھا دعوت اسلامی کا میرا بیان تھا، تو یہ وہاں بیساکھی لے کر آئے تھے، میں نے دیکھا تھا چل نہیں پا رہے تھے. آپ نے ان کو دعا یا پیغام بھیجا ہوگا جو آپ ماشاء اللہ روزانہ ریکارڈ کرتے ہیں، تو ان کو وہ وہاں مدری باہر بیان کر رہے تھے اسلامی بھائیوں میں کہ مجھے امیر سنت کا پیغام ملا، آپ نے دعا دی اور الحمدللہ میں اب بغیر بیساکھی کے آیا ہوں، یعنی میرے ہاتھ میں لاٹھی نہیں ہے، بیساکھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ آپ کی دعائیں، پھر آپ کی دعائیں ملتی ہیں تو ہمارا یہ خیر خواہ فنڈ بڑھ جاتا ہے، تو یوں ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، قرآن کی تلاوت بھی بڑھ جاتی ہے. اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، برکتیں دیں، اللہ آپ کو اور عروج دے، ترقی دے، سلامت رکھے، اللہ آپ کی زبان میں اور اثر و برکت دے. تو ان تنخواہ بڑھانے والوں کو بھی اگر کچھ آپ دعائیں دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی کم از کم ہم سے دعوت اسلامی سے وابستہ جو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں جن کی فیکٹری ہے، دکان ہے، وہ ملازمت کرتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کا اثر لے لیں. تو جتنا ہو سکے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی
میں حساب میں کمزور تھا بچپن سے، سمجھے، اب بھی میتھمیٹکس میں کمزور ہوں. آپ بتائیں کہ کتنے پرسنٹیج بڑھنی چاہیے؟ دام تو اب دیکھو نا، وہ پیٹرول 30% کا غالباً بڑھ گیا ہے نا، میں نے خبر پڑھی تھی. تو خیر تو یوں مطلب پیٹرول بڑھا تو ہر چیز کا اس پر اثر تو انڈرسٹوڈ کا آنا ہے، ہر چیز کے بسوں کے کرایے بڑھ گئے ہوں گے، یہ بسوں کے پیٹرول بھلے 2 روپے کا بڑھاؤ بس کا، وہ 15 روپے بڑھا دیں گے، 1 لیٹر تو 60 روپے بڑھ گئے. تو یہ تنخواہ کتنی بڑھے پھر؟ 30% بڑھے تو سیٹ صاحب کی چیخ نکل جائے گی. تو وہ تو حساب لگا گا کہ میری اتنے لاکھ تنخواہ جاتی ہے تو پھر تو اتنے لاکھ ہر مہینے بڑھ گئے، اتنے کروڑ بڑھ گئے، پھر ہمارے اداروں کا کیا ہوگا؟ ہم لوگ تو چندوں پر چلتے ہیں. یعنی میرا دیکھو، میرا بس چلے نا تو سب کی وہ 100% تنخواہ بڑھا دوں، جس کی 25,000 اس کے 50,000 ابھی بھی بیٹھے بیٹھے کر دوں، اعلان کر دوں، لیکن میرے پاس دستے غیب نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ خواہش مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو امپلوئی تو یہ بےچارے عام طور پہ غریبڑے ہوتے ہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ ویسے کروڑوں اربوں روپے کا خرچہ دعوت اسلامی کا، اب بیٹھے بیٹھے میں اعلان کر ڈبل تو کر دوں گا، سیٹھ اپنی تجوری اور مضبوط سے بند کر دے گا تو اب دعوت اسلامی والے آئیں گے اور ہم کنوینس کریں گے، انفرادی کوشش کریں گے کہ ہم کو دو، ہم کہاں سے دیں گے اتنا؟
ہمارے پاس
مر کے بھی تو کچھ چھوڑنا ہے نا کہ ہماری اولاد موج کرے.
دعوت اسلامی کے الحمدللہ اس وقت 48,000 سے زیادہ امپلائیز ہیں، اور تقریباً اگر ہم 50,000 امپلائیز گنتے ہیں اور ہم صرف 5,000 روپے بھی تنخواہ بڑھاتے ہیں تو ماہانہ 25 کروڑ روپے اور سالانہ 3 ارب روپے کا اضافہ ہوتا ہے. ہم نے الحمدللہ اگلے 2 دن بعد مجلس اجارہ اور ایچ آر اور خاص طور پہ مالیات کا ایک مدری مشورہ کال کیا ہے کہ جو اچانک یہ مہنگائی آئی ہے تو اس میں کس طریقے سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اپنے بجٹ کو دیکھ کر, اس پر انشاءاللہ غور کر رہے ہیں. آپ دعا بھی کر دیں, اللہ ہماری مدد بھی فرمائے, اور آپ باقی جو ظاہر ہے کہ کمپنیز والے ہیں ان کو بھی آپ فرما رہے ہیں, تو واقعی یہ سب کو کچھ نہ کچھ ضرور سوچنا چاہیے.
یہ پیٹرول نہیں, ہر چیز میں صلاحیت ہے,
ایسا ہی ہے
یہ پیٹرول. تو اب 30% اگر پیٹرول بڑھا نا تو آٹومیٹک ہر چیز کا بھاؤ 30% سمجھو گے ہو گیا, بڑھ گیا. اب جو 30 بڑھائے, کوئی 40 بڑھائے, کوئی 50 بڑھائے گا, تو یہ مطلب آپ ہمدردی کی اس کو ہے. ہم لوگ بولتے ہیں الفاظ میں ہمدردی ہے, اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں ہمدردیاں اپنے بھائیوں کے لیے آ جائیں. اور اگر مالدار لوگ ہیں, بہت مالدار لوگ ہیں, اربوں خربوں پتی ہیں, یقیناً ایسے مالدار لوگ پائے جاتے ہوں گے کہ جن کو اپنے مال کا پتہ نہیں ہوگا کہ پیسے کتنے اور کہاں کہاں ہیں, نہیں پتا ہوگا. اور یہ اگر اپنے خزانے کا منہ کھولتے غریبوں کے لیے کہ رائے خدا میں دینے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. اپنی اپنی مسجد کا ہی جائزہ لے لے, یار میں یہاں پڑھنے جاتا ہوں نماز, یہاں جمعہ پڑھتا ہوں, یار اس کی امام کی تنخواہ کتنی ہے, تو بولیں گے 27,500. ارے 27,500 تو میری دیہڑی بھی نہیں پوری ہوتی ہے, مجھے یار ایک مہینے میں کیسے گزارا کرتا ہوگا. 27,500 تو زیادہ بولا ہے میں نے, میرا خیال ہے کم ہوتی ہے اس سے. بڑی مسجدوں کے الگ ہوتے ہیں, باقی چھوٹی چھوٹی مسجدوں کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی. تو یہ کہ بیچاروں کو مطلب ان کی کہ بھائی آپ اس کی تنخواہ اتنی ہوگی اور جو آپ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے, باقی مجھ سے لے لیا کرو. ایسا کرو نا یار, آ کر نکلو. ہاں مؤذن صاحب کی کتنی تنخواہ ہے بھائی؟ اتنی. بھائی اب اس کو اتنی کر دو. خادم کی کتنی ہے؟ اتنی. اس کو اتنی کر دو, سارے پیسے میں دوں گا. اب ان کے دعائیں لو یار, یہ بیچارہ اللہ کے گھر میں پڑے. اگر یہ لوگ ہڑتال پہ اتر جائیں نا, واک آؤٹ کر جائیں, ہڑتال پہ اتر جائیں, آپ کے جنازے کو نہیں پڑے گا, یقین مانے. بیٹا پڑے گا جنازے, خاک پڑے گا بیٹا. امام کے پیچھے پڑھنا نہیں آتی اس کو کہ نماز جنازہ امام کے پیچھے کیسے پڑھتے ہیں؟ تو یہ پڑھائے گا کیا؟ ہم نے بیٹے کو تھوڑی سکھائی ہے, یہ پڑھائیں گے؟ یہ کہیں ہڑتال پہ نہ اتر جائیں. یہ میرے سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ بےچارے کہاں ہڑتال کریں گے یار, ان کو کون لفٹ کرے گا؟ ہڑتال کریں گے تو بھی نہ, ان کی یونینیں بنی ہوئی ہیں کہ چلو مل کے ہڑتال کرتے ہیں کہ آج سے نماز نہیں پڑھائیں گے. نعوذ باللہ, یہ ادھر نہیں ہو سکتا ایسا, نہ شرن درست ایک بات کر رہا ہوں. تو اس طرح مطلب یہ وہ لوگ ہیں, نہ ہڑتال کرتے, نہ احتجاج کرتے ہیں, نہ پتھر اٹھاتے, نہ لاٹھی مارتے ہیں, نہ ہڑتال کے کال دیتے. یہ مسجد ہے, آپ کی مسجدیں سنبھالے ہوئے ہیں, آپ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں, آپ کو قرآن سکھا رہے ہیں, آپ کا بچہ ضد کرتا تو دم یہ کرتے ہیں, بچہ روتا ہے تو دم یہ کرتے ہیں, بچہ بیمار ہوتا ہے تو پھونک یہ مارتے ہیں, تعویذ لکھ کے یہ دیتے ہیں بےچارے. ان کو دو نا یار, ہمت کرو, ان کی بھی تنخواہیں بڑھائیں. اپنے ملازمین کی, مالی ہے, ڈرائیور ہے, یا جو بھی آپ کی فیکٹری کے جو بھی چھوٹے بڑے جو ملازمین, سب کی تنخواہیں بڑھائیں, اور پڑوسیوں کو دیں, سیدوں کو دیکھیں ذرا کہ ان بیچاروں پر جو بہت غریب سادات کرام بھی ہوتے ہیں ان پر کیا گزر رہی ہے. یہ ان کا جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے, ان کی حال ہے, ان کی اولاد ہے, اپنی اولاد سے بڑھ کر ان کا درجہ ہے. آپ ان کو بھی, ان کو نوازیں بھی نہیں, نوازنا نہیں ہے یہ, اگر آپ کا نذرانہ قبول کرے تو ان کا شکریہ ادا کریں. آپ کی سعادت ہے کہ آپ کا پیسہ اعلی رسول کے قدموں کو چھو لے, آپ کے پیسے ہی قسمت ہے. نکلیں اپنے خزانے کا منہ کھولیں اور غریبوں کو دیں, تو انشاءاللہ اس طرح مہنگائی پر قابو کر سکتے ہیں. مار دھال لاٹھی اور خالی دڑا دڑ بیانات داغنے سے یہ مہنگائی نہیں جاتی. ہاں تو مجھے بتائیں نہیں کتنا پرسنٹیج بڑھانی چاہیے تنخواہ.
ایران شورا نے بھی مائک لیا ہے, یہ بھی کچھ آپ کے گفتگو شامل ہونا چاہ رہے ہیں.
جی آپ نے وہ اب جو ارشاد فرمایا تھا ابھی کچھ دیر پہلے, اول تو یہ کہ پہلے میں یہ بھی ایک عرض کر دوں, دنیا بھر کے عاشقان رسول جو اس کو مدنی چینل پر دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں, کہ مہنگائی جو ہے نا یہ صرف پاکستان کا مسئلہ اس وقت نہیں رہا. میں اس وقت یو کے اور یورپ کے ممالک سے جو ہوتا ہوا آ رہا ہوں, اس وقت یورپ کے ہی کسی اٹلی میں بیٹھا ہوا ہوں ملک میں, دنیا میں مہنگائی ہے اور اچھی خاصی پرسنٹیج بڑی ہے دنیا میں. یہاں عام آدمی یہاں بھی تکلیف میں ہے,
اور مگر یہاں یہ ہے کہ کچھ آگے پیچھے سے اور کچھ ان کی گورنمنٹس کی کچھ اس طرح کے اصول ہیں کہ ان کا کچھ ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے, لیکن فائنلی یہ کہ دنیا کے تقریباً ممالک میں مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے. اب عرض یہ ہے جیسے عبدالحبیب بھائی سے میں عرض کروں گا, امیر سنت جیسے فرمایا کہ کیا پرسنٹیج, تو میں امیر سنت عرض کروں کہ وہ جیسے یہ مہنگائی کا ایک جھٹکا آیا نا, تو مجھے عبدالحبیب بھائی کا ایک وائس میسج جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا تھا وہ مجھے یاد آ گیا. تو میں چلیں ان کی ہمدردی بھی میرے سامنے آئی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو میسج کیا تھا کہ بیٹا وہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, تو ہمارے آفس کے اندر جو اسٹاف ہے نا ہمیں اس کی سیلری بڑھانی ہے, تو ذرا یا دیکھو کتنی سیلری ہم کو اپنے اسٹاف کی بڑھانی ہے نا, تو انشاءاللہ پھر مل کے اپنے سیلری بڑھائیں گے تاکہ اپنے اسٹاف کو آسانی ہو جائے. تو عبدالحبیب بھائی ذرا بتائیں گے سیلری کس حساب سے بڑھنی چاہیے.
الحمدللہ آج آفس میں میٹنگ تھی اسی حوالے سے اور سارے اسٹاف کی ہم نے سیلری بڑھا دی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پیٹرول کا امپیکٹ کتنا آتا ہے. کچھ اسٹاف ایسا ہے جو کافی دور سے آتا ہے تو ان کی اس حساب سے بڑھائی, اور سیلری اسکیل بھی ہم نے دیکھا کہ جو 40-50 ہزار سے زیادہ کی سیلری والے تھے ان کو امپیکٹ تو ان کو بھی آئے گا, لیکن اگر ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق کرتا ہے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ رائٹ اوے اگر اللہ پاک نے وسعت دی ہے تو 10% سیلری سب کی بڑھانی چاہیے تاکہ چلیں جو کمپنی ہے وہ بھی برداشت کر سکے اور جو ملازمین ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے. لیکن یہ 30% بڑھا دیں سبحان اللہ, جیسے امیر علیہ سنت نے فرمایا جن کو اللہ نے نوازا ہے. اچھا پھر اس میں بھی ملازمین کی تعداد ہوتی ہے, کچھ کمپنیز ہیں جس میں 2-2, 3-3, 4-4 ہزار ملازمین ہیں اور کچھ کمپنی ہیں جس میں 5 آدمی کام کر رہے ہیں, تو 5 آدمی کے 5 ہزار بڑھانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, جس کے 2 ہزار آدمی کام کرتے ہیں اس کو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کافی بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے. پھر اللہ جس کو جیسا نوازا جیسا دل, تو سبحان اللہ امیر علیہ سنت نے ترغیب عطا فرمائی ہے.
آپ یہ بتائیے کہ سیٹ کماتا ہے یا ملازم کماتے ہیں, کما کے دیتا کون ہے؟ میں سچی بول رہا, سیٹ صاحب تو وہ پڑے رہتے ہیں خراٹے لے رہے ہوتے ہیں یا وہ فون پہ کما, تو وہ بےچارے پسینے تو مزدور بہا رہے ہوتے ہیں, کما کے تو یہ دے رہے ہوتے ہیں. اگر یہ سارے مائنس ہو جائیں تو سیٹ صاحب تو کسی کام کے نہیں رہیں گے, یہ بھی سوچنا چاہیے.
اچھا ہوا یہ کہ اس بار جیسے نارملی سیلریز جو ہیں وہ کئی جگہوں پر جون میں اضافہ ہوتا ہے سالانہ, یا کئی جگہوں پر رمضان میں سال کا اضافہ ہوتا ہے, تو اب کسی سے بات بھی کرتے ہیں نا. ابھی میں اس گفتگو کے دوران ہی ایک مسجد میں ہماری جو کمیٹی کے لوگ ہیں ان کو میں نے میسج کیا کہ بھائی امام صاحب کی تنخواہ بڑھائیں, تو کہتے ہیں رمضان میں تو بڑھائی ہے, تو اب وہ جس نے رمضان میں بڑھائی ہے وہ کہتے ہیں ایک مہینے بعد دوبارہ کیسے بڑھاؤں. لیکن اب اسی ایک مہینے میں پیٹرول کا اتنا امپیکٹ آ گیا ہے, تو اگر کوئی یہ بھی سمجھ رہے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پیٹرول اوپر بھی جاتا ہے بعد میں نیچے بھی آ جاتا ہے, تو پیٹرول الاؤنس کے نام پر دے دیں تاکہ پیٹرول نیچے آ جائے تو پھر آپ کی مرضی ہے آپ اس میں اندر کمی کر سکے, لیکن ایٹ لیسٹ ابھی تو سب کے کرائے اور ہر چیز میں اضافہ ہو گیا ہے.
دیکھو مسجد کا جہاں تک تعلق ہے نا, یہ اس پہ غور کر لیجئے کہ یہ جو عرف ہوگا نا جہاں جو تنخواہ ہوگا اس سے اپنی مرضی سے مسجد کے چندے میں سے نہیں دیں گے, ان کو الگ سے کرنا ہوگا نا.
عرف اور ضرورت اور وجاہت یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ضرورت ہے تو اس بنیاد پر بڑھا سکتے ہیں, اور وہ امام کی حیثیت کے اعتبار سے ہوتے ہیں.
جیسا امام
جی ضرورت کی بنیاد پہ بڑھائے جا سکتے ہیں.
یعنی اب یہ جو پیٹرول مہنگا ہو گیا اور یہ مسائل ہو گئے تو امام کی تنخواہ سب یعنی بڑھا دیں مطلب یوں. اچھا ماشاء اللہ,
لیکن ظاہر ہے کہ وہی جو چندہ ہوگا اسی کا حساب دیکھا جائے گا, وہ ہے ہی نہیں چندہ تو کہاں سے بڑھائیں گے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن برحال یوں نہیں ہے کہ وہ منع ہوگا, اگر کیا گیا چندہ یا کیا جائے یا موجود ہے تو بڑھانا بالکل جائز ہے.
اور امام جیسے حافظ قرآن ہوتا ہے تو اس کی تنخواہ ہوتی ہے اچھی, یا کوئی خطیب اچھا ہوتا ہے آواز اچھی ہوتی ہے اس کی تنخواہ اچھی ہوتی ہے, قاری تجوید عالم, تو یوں فرق ہوتے ہیں تنخواہوں میں. پھر مسجد بڑی ہوتی ہے تو اس کی تنخواہ عام طور پہ زیادہ ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ سب کو انہیں 10% میں تو پھر بھی ظاہر گزارا نہیں ہے, اور مہنگائی کا جھٹکا نہیں آیا, جب بھی مہنگائی آئی نا تو یہ مڑ کے نہ دیکھتی ہے نہ یہ مطلب اباؤٹ ٹرن کرتی ہے. ہمیں تو بچپن سے جب سے وہ سنبھالا نا یہی سنا کہ مہنگائی ہے, مہنگائی آ گئی تو یہ جم جاتی ہے اور مزید بڑھتے بڑھتے کہاں کی کہاں نکل جاتی ہے. میں جب مدینہ شریف سن 80 میں گیا تھا تو اس وقت ایک ریال پاکستان کے 2.25 روپے یاد پڑتا ہے, 2.25 روپے, اور اب
تقریباً 54 روپے
ایک ریال. اب سوا دو سے کبھی نہیں سنا کہ دو ہوئے ہوں، بڑھتے بڑھتے 54 روپے پر ہو گیا ایک ریال آگے. تو یہ مطلب پیچھے ہٹ تو ہم لوگ کر رہے ہیں،
ریال مہنگا
پیچھے نہیں کرتی مہنگائی،
یہ ریال مہنگا نہیں ہوا، ریال تو وہی کھڑا ہے، ہمارا روپیہ نیچے چلا،
ہمارا روپیہ نیچے، ہمارا
مہنگائی تو
دنیا بھر کا ایک نظام ہے. تو جبکہ مہنگائی یار پیچھے ہٹ نہیں کرتی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ لوگ عادی ہو جاتے ہیں، تھوڑا توڑ پھوڑ کریں گے، تھوڑا آڑا اڑی کریں گے، تھوڑا وہ بیان ڈھاگیں گے لیڈر، پھر سب اپنے اپنے کام میں لگ جائیں گے. اب اس میں کیا چوروں کی ڈاکوؤں کی جو سوچیں ہوتی ہیں نا، جرائم مجرمانہ ذہن، پھر نعوذ باللہ یہ بھی بڑھنے کے امکانات، جیب کاٹنے، موبائل چھیننے، یہ بھی پھر وارداتیں کہ بعض وہ ہم کو پورا نہیں ہوتا ہم کیا کریں. پولیس والے کو بولو کیوں رشوت لیتا ہے، بولے ہم کو پورا نہیں ہوتا، تنخواہ اتنی ہوتی ہم کیا کریں. ان سب کی تنخواہیں بڑھاؤ یار، تاکہ یہ گناہوں سے بھی بچے. ہر پولیس والا رشوت لیتا ہو یہ میری مراد نہیں ہے، لیکن دنیا دیکھی بھالی ہے، جو لیتا ہے وہ غلط کرتا ہے، جو دیتا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے. تو اس لیے وہ گناہوں کو بھی روکیں اور بہت ساری اچھی اچھی نیتیں کر کے کم از کم یعنی کہ ہو سکے تو ہر ایک جو بھی دینی ادارے ہیں، دنیاوی ادارے ہیں، فیکٹریاں ہیں، دکاندار ہیں، یہ سب کے سب 10% اضافہ کر دیں تنخواہ میں، اور فوری طور پہ کر دیں، تو کچھ نہ کچھ تو بیچاروں کو مطلب سپورٹ ہوگا، ڈھارس ہوگی. دیکھیں نا 10 میں بھی میں 12 بولنا تھا مجھے، لیکن میں 10 پر اس لیے بس کر رہا ہوں کہ اس میں قربانی کا درس ہے. 10 محرم عاشورے کا دن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، گلشن رسالت کے نو نہال، میدان کربلا میں کس طرح قربانیاں دے کر اپنے خون سے تاریخ رقم کر گئے قربانی کی. تو 10 میں قربانی کا ایک تصور ہے. تو مہربانی کر کے اگر میری مانیں تو
10 ذوالحجہ بھی ہے،
10 ذوالحجہ بھی قربانی کا دن ہے، یہ بقرعید جو آ رہی ہے. غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، بغیر ذبح ہوئے ذبیح اللہ کے لقب سے ملقب ہوئے، اور امام علی مقام جان قربان کرنے میں کامیاب ہوئے. اللہ اکبر، اللہ ان کا صدقہ. ہمیں تو مال دینا کہاں، جان دینی ہے، ابھی مال دینا ہے. تو یا اللہ پاک، جو کوئی میرا مدنی بیٹا اپنے اپنے ملازم کی اور انتظامیہ اپنی اپنی مسجد کی، مدارس والے اپنے اساتذہ کرام کی، خادموں کی، مؤذنوں کی، کم از کم 10% تنخواہیں اسی ماہ سے بڑھا دیں یا آئندہ ماہ بڑھا دیں، اور اب بڑھا دیں تو یا اللہ پاک ان کو ان کے ایمان پر استقامت کی مہر لگا دے، برے خاتمے سے بچا، اور ایمان پر تیرے محبوب کے جلووں میں موت نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا کر دے. آمین. بجائی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم.
صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم.
نگران شورا کچھ فرمائے.
ماشاء ماشاء اللہ، مل سنت نے جو دعا سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ مل سنت کو سلامت رکھے، آپ کی دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. عرض یہ ہے کہ امیر سنت نے ابھی کچھ جو ترغیب دلائی ہے، اسے عبد الحبیب بھائی نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم بھی اپنے جو دعوت اسلامی کے جو دنیا بھر میں اجارے پر اسلامی بھائی، اس میں امام بھی ہیں، مؤذن بھی ہیں، خادم بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، قرآن و حدیث پڑھانے والے بھی ہیں، بہت سارے اس میں ماشاءاللہ ہمارے جو دعوت اسلامی کے لیے ہے نظام ہمارا، تو ظاہر ہے کہ ہمیں ان کی تنخواہ بھی بڑھانی ہے اور اس پر مشاورت ہو رہی ہے. تو میری تمام تر دیکھنے سننے والوں سے درخواست ہے، اللہ پاک آپ کے امیر سنت کی دعائیں قبول فرم ہمارے حق میں. آپ اگر دعوت اسلامی کے ان اجیروں کی تنخواہ بڑھانے کا جو ہم سوچ رہے ہیں، اپنے ڈونیشن کے طور پر، چندے کے طور پر اگر آپ کو توجہ فرمائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں آسان, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں چندہ ہی کرنا پڑے گا اتنے ہزاروں اسلامی بھائیوں کی سیلریز کو بہتر کرنے اور بڑھانے کے لیے, اور بڑھانی ہی چاہیے اور بڑھانی بھی ہے, مگر آپ کا تعاون ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اور ہمارے لیے آسانی بھی ہو جائے گی. اور یہ مطلب یہ سمجھے دین کا کام کرنے والے الحمدللہ ہمارے ہزاروں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پوری فیملی ہوتی ہے, بعض اوقات ایک ہی اسلامی بھائی ہوتا ہے ان کی فیملی, کہیں کوئی اسلامی بھائی قرآن مدرسۃ المدینہ پڑھا رہا ہے تو ان کے گھر کی اسلامی بہنیں کہیں ہمارے یہاں پڑھا رہی ہیں, تو ایک پوری فیملی ہے, کہیں والد صاحب کام کر رہے پڑھا رہے ہیں, تو یہ پورا گھر ہے اور یہ پورا ایک ویلفیئر ہے. جب آپ کسی کی سیلری بڑھاتے ہیں تو گویا کہ وہی سیلری سے دوائی بھی لیتا ہے, اناج بھی لیتا ہے, کپڑے بھی لیتا ہے, ساری مطلب کہ سارے معاملات سیلری سے حل ہوتے ہیں, تو ایک بہت بڑا ویلفیئر ہوتا ہے, بہت بڑی خدمت ہوتی ہے. تو دعوت اسلامی کے ڈونیشن کے تعلق سے بھی میری درخواست ہے اس پہ بھی نظر ہو جائے.
تقریباً کہ اندازاً 110 کروڑ روپے دعوت اسلامی کو چاہیے گا, اگر دعوت اسلامی اپنے اجیروں کی 10% تنخواہ بڑھاتی ہے تو سالانہ 110 یا 120 کروڑ آپ کہہ لیں اس کا امپیکٹ ہمارے بجٹ پر آئے گا. تو اب یہ ہے کہ ہوگا یہ کہ امیر علیہ سنت کے اعلان کے بعد ہمارے اجیر تو ہمیں شاید یہی کلپ نکال نکال کے بھیج رہے ہوں گے کہ حضرت اتنی پیاری پیاری دعائیں امیر علیہ سنت نے دی ہیں, ہماری سیلری کب بڑھ رہی ہے, لیکن دعوت اسلامی کا بجٹ اور اس کے پاس چندہ ہوگا تو ظاہر ہے ہم اس انداز سے کر سکیں گے. تو امید ہے کہ اللہ پاک نے جیسے امیر علیہ سنت فرمایا کہ کئی لوگوں کو اتنا مال دیا ہے, انہیں میں سے کچھ لوگ آگے آ جائیں اور ہم سے رابطہ کر لیں کہ آپ اجیروں کی تنخواہ بڑھائے, ہم ان شاء اللہ آپ کا ساتھ دیں گے.
ایک آدمی اگر کو اٹھ جائے نا وہ آپ کی یہ کمی پوری کر سکتا ہے. ایسے ہیں کئی ہیں کہ صرف ایک اگر بول دینا کہ آپ دوسروں سے مت لینا, یہ سعادت میں حاصل کروں گا. اللہ نے چاہ تو
اتنی بڑی
سارے خاندان سمیت جنت میں
بے حساب داخل ہو. سبحان اللہ,
میرے بچوں کی دعائیں لے لے گا وہ. میرے بچے اور ہزاروں بچے میرے پاس کام کرتے ہیں دعوت اسلامی میں.
48,000 اجیر کا مطلب 48,000 فیملیز ہو گئی. ہم اگر ایک فیملی میں پانچ افراد کی بھی بات کریں تو 2.5 لاکھ افراد کی سمجھ لے کے دل جوئی اور ان کی راحت کا کچھ سامان ہوگا.
ایسے ایسے لوگ ہیں جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں. اب دیکھو کسوٹی ہے کیا ہوتا ہے, میں ایک پیسہ بھی دینوں گا اس میں سے اپنے لیے, میری کوئی تنخواہ نہیں ہے کہ جیسا میری تنخواہ بڑھ جائے گی. الحمدللہ کبھی زندگی میں تنخواہ نہیں لی میں نے دعوت اسلامی سے, نہ مدنی چینل سے, نہ آئندہ لینے کا ارادہ ہے, نہ اپنی کتابوں سے کوئی میں نے آج تک ایک روپیہ کمایا ہے, سب اللہ کے لیے. اللہ قبول کر لے. میں اپنے بچوں کی ہمدردی میں کہہ رہا ہوں, میرے مدنی بیٹے مدنی بیٹیاں جو دعوت اسلامی میں کام کر رہی ہیں, میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا. مجھے پیسہ نہیں چاہیے آپ کا, مجھے آپ چاہیے. آپ چندہ دیں بندہ مجھے مل جائے, سب مل کے اللہ کے دین کا کام کریں اور مسجد آباد کریں انشاءاللہ.
اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ ایک بار نہیں, یہ ہر سال پھر دینے پڑیں گے نا. ظاہر ہم پر تو ہم نے جیسی تنخواہ بڑھا دی تو اس کا امپیکٹ تو بڑھتا ہی چلا جائے گا. اللہ قریب میں مدد اللہ فرمائے گا, پہلا سال تو ہماری مدد ہو جائے نا, پھر انشاءاللہ عطیات بڑھا لیں گے. کیونکہ اب تو حضور مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی سے ابھی عطیات مانگ بھی نہیں سکتے, ابھی مدنی رمضان میں مدنی عطیات سے فارغ ہوئے ہیں. اور اب اگر ہمارے پاس بجٹ, ہم کیسے لوگوں کو کہیں کہ بھائی ہمیں اور چندہ دو, ابھی تو چندہ لیا ہے. تو اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ کے اعلان پر کوئی آ جائے تو پھر ہم اجیروں کے ساتھ خیر خائی کر سکیں گے.
اللہ اللہ آئیں گے, آئیں گے انشاءاللہ. اب یہ کہ یہ آئیں گے نہیں, بھیجے جائیں گے. جس کو اللہ پاک بھیجے گا وہ آئے گا آپ کے پاس. یار اپنے آدمی بخل تو نس نس میں ہے ہماری, لیکن اللہ کے نیک بندے پڑے ہیں یار. اور یہ فائنل ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا.
ماشاء اللہ, ابھی ہمارے مختلف مقامات پر تاجران بھی جمع ہیں, بزنس مین. گارڈن کے ایک علاقے میں لائیو بھی ابھی دیکھا تھا ہم نے, انہوں نے بھی 100 سے زائد افراد ہیں. وہ ابھی نگران کا میسج آیا کہ اکثر تقریباً ان شخصیات نے اپنے یہاں پر جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ بڑھانے کی نیت کی ہے. 10% تو آپ نے فرمایا, کسی نے آپ کے زبان سے جو 12% نکلا انہوں نے 12% کی بھی نہیں.
کیا بات ہے, یہ پیغامات لو نا, اس کو چلاؤ نا, اس سے اوروں کو ترغیب ملے گی.
صحیح.
پھر کل کی محفل مدینہ کی ملاقات کے لیے بھی اعلان کرنا ہے مجھے. ناظرین بھی ذرا, خصوصاً وہ جن کے یہاں سے کوئی حاجی حج کے لیے جا رہا ہے.
ایک خوشخبری عرض کر دوں حضور, ابھی یافور بھائی نے, حاجی یافور بھائی کا میسج آیا ہے کہ آزم مارکیٹ کے تاجر کچھ اسلامی بھائی ان کے ساتھ آئے ہیں. دو اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے کہ اپنے ملازمین کی 30% سیلری بڑھا دیں گے انشاءاللہ.
یہ بات ہوئی نا, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کے سارے خاندان کو, آئندہ نسلوں کو بھی بے حساب بخشے. ان میں کوئی بد مذہب نہ ہو, کوئی گستاخ نہ ہو, کوئی غیر مسلم نہ ہو, سب مسلمان اور عاشق رسول, عاشقان صحابہ و اہل بیت ہوں. ماشاء اللہ مزہ آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی, اور جو مجلس سے خیر ہو, مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب.
تو یہ تھا کہ آج ماشاءاللہ جس طرح آپ نے اعلان کیا ہے تو کچھ کالز بھی ہیں, ہم آپ آئیے سنتے ہیں.
الحمدللہ آپ نے جب یہ ترغیب دلائی, میرے کراچی میں دو اسکول ہیں اور الحمدللہ میں نے اپنے اسٹاف کی ٹیچرز کی 12% سیلری بڑھا دی کی نیت کر لی ہے. دعا تو آپ نے 10 کی دی تھی لیکن الحمدللہ آپ کی خواہش 12 کی ہے, میں نے نیت کی ہے. آپ دعا فرمائے, اللہ مزید برکت عطا فرمائے.
امیر اہل سنت کی ترغیب پر انشاءاللہ عزوجل اپنے تمام اسٹاف کی تنخواہ اسی ماہ سے 10% بڑھا دی ہے. اللہ پاک برکت نصیب کرے. آمین.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ لوگوں کو بہت برکتیں دے, کہ اللہ کرے کہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے آئندہ سال 25% دینے کے قابل ہو جائے. جو 30% اب آئندہ سال کیا ہوگا کچھ پتا نہیں, نیا بجٹ, بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی تو آمدنیاں بھی بڑھتی جا رہی ہوں گی. اس طرح انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ.
میں محمد شعیب انصاری ماحول مدینہ کراچی سے, کل میں نیت کرتا ہوں کہ اپنے مسجد کے امام صاحب کی 10% اور خطیب صاحب کی 10% سیلری بڑھاؤں گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک قبول فرمائے, اور امیر سنت کی دعاؤں کا اچھا بھی مجھے اور میرے خانہ کو مل جائے.
مؤذن اور خادم ان کا تذکرہ نہیں ہوا, یہ بھی میرے مدنی بیٹے ہیں, ان کی تنخواہ ویسے امام سے بھی کم ہوتی ہے, ان کا بھی کچھ ہو جائے نا, سب کا ہو جائے.
ایک بڑا خوبصورت میسج آیا کہ 12 سادات کرام کو 12,000 روپے پیش کروں گا اور اپنے ورکرز کی بھی جو ہے وہ تنخواہ بڑھاؤں گا.
ماشاءاللہ.
ایک اسلامی بھائی مدرسہ اور مسجد کا انتظام سنبھالتے ہیں تو انہوں نے بھی 10% بڑھانے کا جو ہے وہ میسج کیا ہے.
گھر میں جو کام کرتے ہیں ملازمین, ایک نے نیت کی کہ دو ملازم ہمارے یہاں کام کرتے ہیں, ان دونوں کی بھی انشاءاللہ الکریم گھر میں جو کام کاج کرتے ہیں ان کا بھی.
ماسی ماسے جو بھی بیچارے سب مہنگائی کا شکار ہیں. واہ بھائی واہ. اچھا وہ جو 12 سادات کرام کو دینے کی نیت کی, مرحبا, بہت انوکھا اعلان ہے, اور بھی اس طرح کے اعلان آنے چاہیے. تو اس طرح جو بھی کریں گے نا, یہ میں آپ کو اس کو یہ نہیں کہ دکان پہ بلا کے لائن میں لگا کر, ایسے نہیں کرنا ہے. گھر پہ جا کر یا بھلے بچے کو بھیج دیں, نہیں ان کو اس طرح دینا ہے کہ جس کو دی نا وہ جانے, آپ جانے, رب جانے. یہ نہیں کہ سب کے سامنے نمائش ہو رہی کہ بھائی سید صاحب کو آپ نے دیا. آپ نے کیا دیا, ان کے نانا جان نے آپ کو دیا تو آپ دے رہے ہیں نا. نانا جان نے بہت دیا ہے ان کے. ہاں خود فرما رہے انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں بانٹتا ہوں. آقا کے صدقے تو سب کو مل رہا ہے. رب ہے معطی, یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. مرکد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. تو بارہ لیے کہ سادات کرام کو دے, کسی کو بھی کبھی دے نا, کوئی بھی نظر آنا تو الل اعلان دینا. یہ بعض اوقات عزت نفس انسان کی مجروح ہوتی ہے, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. اس کو چپکے سے دینا ہے, ترکیب سے دینا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. آج میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے بھی کچھ افراد ہیں فیضان مدینہ میں, مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں, اور یہ کہ انہوں نے بھی کچھ نیت کی اپنے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے. ایک تاجر یہاں آئے ہیں فیصل آباد سے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ 22 ورکر ہیں, 10% بڑھا دی میں نے.
کیا بات ہے, کیا بات ہے.
سالے کی کار کے لیے بیان.
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, الحمدللہ امیر اہل سنت کی جانب سے ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. اس ہفتے کے رسالے سے متعلق آئیے سنتے ہیں دعائے عطار.
فرمان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, تاجر پر تعجب ہے وہ کیسے سلامت رہ سکتا ہے. اگر اپنی چیز بیچتا ہے تو اس کی تعریفیں کرتا ہے, اور اگر دوسرے سے کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کی برائیاں کرتا ہے.
یا اللہ کا گناہوں سے بچا.
آمین. یارب المصطفیٰ, جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ صحابہ کی باتیں پڑھ یا سن لے, اسے اپنی اپنے پیارے پیارے آخری نبی اور صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت دے, اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا.
اللہم آمین. جائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد.
اس رسالے میں پڑھ سکیں گے مال محفوظ رکھنے کی جگہ, گوبر کے کیڑے سے بھی کم تر ابلیس کی آنکھوں کی ٹھنڈک, 3 ہنسانے, 3 رولانے والی چیزیں اور بہت کچھ. اس رسالے کو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے کئی زبانوں میں شائع کیا ہے. اردو زبان میں 21 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ ہے, اور اس کا 20 روپے ہدیہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے, جس میں انگلش, فرینچ, بنگلہ, ہندی, سندھی, پشتو اور رومن اردو شامل ہے. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر کے پڑھا جا سکتا ہے, اور اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے رسالے خرید کر تقسیم بھی کیے جا سکتے ہیں. اور اس کے لیے مکتبۃ المدینہ بکنگ کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے, 03131139278. اور پچھلے ہفتے جو امیر اہل سنت نے رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی, 126 سنتیں اور آداب, تو آئیے میٹھے اسلامی بھائیو, بیرون ملک اور پاکستان میں اس کے پڑھنے والوں کی تعداد ہاں تک پہنچی ہے. آئیے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں اسلامی بھائیوں کے پڑھنے کی تعداد 14,64,980 اسلامی بھائی. پاکستانی اسلامی بہنیں 8,77,902. اوورسیز اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,55,786. اوورسیز اسلامی بہنوں کی تعداد 158,469 مجموعی طور پر رسالہ پڑھنے والوں کی تعداد پڑھنے یا سننے والوں کی تعداد 26,57,137 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاءاللہ آج ہمارے یہاں عالمی مدنی مرکز میں لاہور اور فیصل آباد سے دو اسپیشل ٹرینیں بھی چلی ہیں, تو عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین و مدنی چل کے ناظرین, آئیے اس کا آپ کو ایک بڑا خوبصورت پرومو بنایا ہے وہ دکھاتے.
دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے.
اللہ پاک کا کروڑ ہاں کروڑ احسان کے اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی, اور الحمدللہ اس وقت شہر مرشد کراچی کے لیے کثیر عاشقان رسول جو ہے وہ شہر مرشد محفل مدینہ میں حاضری کے لیے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, اس امید پر کہ پیر صاحب کی میٹھی نظر ہو جائے اور شاید چل مدینہ کا مجدہ نصیب ہو.
دعوت اسلامی کی جو اسپیشل ٹرین جا رہی پیر صاحب کی بارگاہ میں, میں محکمہ وابڈہ سے فیسکو سے ہوں اور سبھی سلام بھائیوں کے ساتھ جا رہا ہوں, اور بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے ادھر جا کر. چل مدینہ کی محفل میں شرکت کریں گے. دعوت اسلامی زندہ باد. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے.
پیر و مرشد کے کرم سے محدث اعظم ایکسپریس انشاءاللہ روانہ ہو رہی ہے کچھ دیر بعد کراچی کی طرف, اور اس میں فیصل آباد کے تمام ذمہ دار اور سبھی فیصل آباد کے انتظامیہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس میں کاوش کی, اور ریلوے کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں.
دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی
مدی جن کے ناظرین, اس وقت کل بارہ میں چند مدینہ کے آشرم رسول موجود ہے. کیا آپ کیا جانے؟ ماشاء اللہ. تو اب کیا نیتیں لے کے جا رہے ہیں یہاں سے آپ؟
اور یہ ماشاء اللہ ہمارے شعبہ تعلیم کے بھی عاشقان رسول جو ہے وہ اپنی چھٹیاں ظاہر ان کو ہو گئی اداروں میں, اور یہ چھٹیاں منانے کے لیے بھی بڑی زبردست جو ہے ان کو آفر دی جا رہی ہے کہ آپ اس بار چھٹیاں نیکیوں میں گزاریں اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. آئیے اس کی بھی ایک آپ کو دعوت دکھا دوں.
پاکستان بھر کے الحمدللہ ٹیچرز اور اسٹوڈینٹس کے لیے زبردست خوشخبری, آپ کالج میں ہیں, اسکول میں ہیں, اب چھٹیاں ہو رہی ہیں. گرمیوں کی چھٹیوں میں 12 دن کے مدنی قافلے پورے ملک میں اسٹوڈینٹس کے سفر کر رہے ہیں, جس میں ٹیچرز بھی شرکت کر سکتے ہیں, دیگر اسلامی بھائی بھی شرکت کر سکتے ہیں. 12 دن کے مدنی قافلے پورے پاکستان سے سفر کر رہے ہیں. جلدی کیجیے, آپ بھی اس مدنی قافلے میں سفر کیجیے. گرمیوں کی چھٹیوں میں لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو مدنی قافلے میں سفر ہو جائے اور خوب نیکی حاصل کر لی جائے. تو ان نمبرز پر ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کیجیے اور 12 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کیجیے.
مدنی چند کے ناظرین, الحمدللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے, اور درست سوالات دینے والوں کے ناموں میں قرآن دازی ہوتی ہے, اور ان کو پھر ماہانہ فیضان مدینہ کی ایئرلی بکنگ جو ہے وہ بھی دی جاتی ہے. تو جو ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات سنتے ہیں. سوال نمبر 1, حدیث پاک میں سالن کا سردار کس چیز کو کہا گیا ہے؟ جواب, نمک کو. سوال نمبر 2, مہمان کو دروازے تک خود رخصت کرنے کے لیے جانا کیا ہے؟ جواب, سنت ہے. سوال نمبر 3, جنات کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب, ابلیس کی. تمام درست جواب دینے والوں کے درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: وقار احمد اتاری اوکاڑا, ہلال رضا اتاری, رحیم یار خان, محمد عثمان علی پور چٹھا, حافظ اطہر برے والا, اظہر مدنی گجرات, بنتے محمد ساجد اتاریا کراچی, محمد اسلام اتاری حالہ سندھ. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی ڈرا ان کے نام نکلا ہے, وہ ہے بنتے محمد ساجد اتاریا کراچی. ان کو تحفے میں 12 باغ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یا اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کرے ان کو 12 ماہ تک ان کے ایڈریس پر ماہانہ فیضان مدینہ کلر جو ہے میگزین یہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. جوابات جو سوالات مزید ہمیں کرنے ہیں کیے جا رہے ہیں ان کے سوالات کو نوٹ کر لیں. آئندہ ہفتے اذان عشاء تک آپ نے اس کے جوابات دینے ہیں. سوال نمبر 1, جمعہ کی ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ سوال نمبر 2, فقہ میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پیروکاروں کو کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3, ان بزرگ کا نام بتائیے جن کے بارے میں کسی نے بتایا کہ میں ان کے ساتھ 30 سال تک رہا مگر کبھی ان سے حکمران تبدیل ہونے کا تذکرہ نہیں سنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرہ